نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت صلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس قرآن کے اس میں نے خط کے سبق اللہ حضرات میں بذریعہ اعلان سماعت فرمایا، اور آج کہ یہ محفل چند اور بزرگوں کے نام سے موسوم ہوئی، ورنہ اس میں نقاد تو حضور شیخ الاسلام سیدنا عبدالجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضور قبلہ محمد طاہر مارفان نور اللہ ذریعہ کے سال ثواب کے لیے ہر ماہ منعقد کی جاتی ہے، لیکن آج کی اس شب کو اور اس دن کو شہزادہ اعلی حضرت حضور شیخ الاسلام قطب الاقطاب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے ساتھ بھی کامل مناسبت ہے. اور برے صغیر کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کی علمی خدمات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی قریب کے جتنے اجندہ علماء اہل سنت میں گزرے اور جتنی بڑی بڑی مختصر شخصیات اہل سنت میں رہی، ان تمام حضرات نے اقتصاد و فیض کے لیے حضور مفتی اعظم ہند سے ہی ارادت اور بیعت کا سلسلہ رکھا. میں انشاءاللہ دن میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مناسبت کے اعتبار سے پہلے سورہ بقرہ شریف کی اس ابتدائی آیتوں کا سلسلہ جو گزشتہ کئی درسوں سے جاری و ساری ہے، کیونکہ ہمارا یہ درس جس عنوان کے ساتھ معنون کیا گیا کہ درس اصلاح و عقائد، درس اصلاح و عقائد کے اعتبار سے کہ جس میں اعمال کی اصلاح پر بھی گفتگو کی جائے اور اعتقادی مسائل پر بھی گفتگو کی جائے، اسلامی نظریات، وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہو، کہ جن کو مانے بغیر ظاہر سی بات ہے جب تک جانیں گے نہیں تو مانیں گے کہاں سے، تو جس کو جانے اور مانے بغیر ہمارے ایمان کی عمارت استوار ہو ہی نہیں سکتی، اور کبھی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ تو لیا لیکن ایمان کے تمام شرائط اور تمام ضابطے کو ہم نے جاننے کی کوشش اور جستجو نہ کی، اور کبھی خدا نہ خواستہ کسی مسئلے کا انکار ہماری زبان سے صادر نہ ہو جائے، تو یہ ایمان کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے. اور ایمان کا اللہ رب العزت کی وارداں میں بہت بڑا مرتبہ ہے، بلکہ اصل مرتبہ ہی ایمان کا ہے. تمام تر عبادتیں، تمام تر کوششیں، تمام تر ریاضتیں، تمام تر معاملات، تمام تر مجاہدات موقوف ہے ایمان پر. جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی کوئی ریاضت، کوئی عبادت، کوئی مجاہدہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اس کی گویا کی خدمات انسانی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اور دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے. لیکن اہل ایمان میں سے اگر کوئی شخص رائے کے دانے کے برابر ایمان اپنے دل میں رکھتا ہو خاتمے کے وقت اور اس کے پاس یہ تمام چیزوں میں سے اعمال میں سے کوئی حصہ وافر مقدار میں بھی نہ ہو تب یہ حدیث و قرآن کے اندر موجود ہے کہ رب چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے اور ایمان کی وجہ سے اس جنت میں داخل کر دے اور رب چاہے جیسے اس کی منظور ایمان سے خوش ہو کر اس کی گناہ کو معاف کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. تو یہ ایمان کی برکت ہے, یہ ایمان کی شان ہے. یہاں پر ہم نے انتخاب اس نے بتایا شروع تشریح کیا کہ اس کی ابتدائی آیتیں مکمل طور پر ضابطہ ایمان پر, نظریات ایمان پر اور ایک مسلمان کی زندگی کی تشکیل جو اعمال کے پیرائے میں ہوتی ہے اس پر مکمل مربوط اس کے آسان اور واضح جملے موجود ہیں. سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, الف لام میم اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اور اس کے اطاعت کے اولیاء کاملین جانتے ہیں, اس پر ایک بحث گزر چکی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہے, اور یہ عظیم کتاب جو ہے ھدی للمتقین پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے. اب پرہیزگار کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا الذین یؤمنون بالغیب, وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر ان کے اسلام کا نکھار کیا ہے؟ ایمان کا نکھار اس میں یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر ساری ایمانی باتوں کو داخل کر دیا ہے, کیونکہ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو نبی لے کر آئے ہیں اس کا زبان سے اقرار کرنا, پھر اس کی تصدیق کرنا. اب نبی جو لے کر آئے ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں غیب ہے. تو فرما الذین یؤمنون بالغیب, ایمان کی ساری تفصیلات کو اللہ نے الذین یؤمنون بالغیب میں جمع کر دی. اب مومن کی زندگی ایمان عمل کو جو سمجھی اسلام کہا جاتا ہے, اسلام کا جب لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر تو اس کا اطلاق ایمان پر نہیں ہوتا ہے, اعمال پر ہوتا ہے. اور ایمان کے اطلاق جب ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہوتا ہے. جو اکثر یہ الگ بات ہے کہ اسلام کئی جگہ پر ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن جب تعلیمات یہ شریعت کو بیان کرنے کے لیے اسلام کا لفظ ذکر کر دیا جائے یا اعمال کا لفظ ذکر کر دیا جائے تو وہ مترادف ہوتا ہے. اسلام کہے تب بھی عمل مراد ہے, عمل کہے تب بھی عمل مراد ہے, اور ایمان جو ہے اس کو دین کے نام سے بیان کر دیا جاتا ہے, یہ ایمان کے نام سے اس کو ہے کہ بیان کر دیا جاتا ہے. اور ایمان اور عمل ان کا چوری دامن کے ساتھ, ایمان جو ہے وہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اصل چیز ایمان ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ درخت کی جڑ انسان کی روح یہ اصل ہے اس کی, تو اس کا معنی ہے ایمان. جیسا جڑ ایک درخت کے لیے اصل ہوتی ہے تو ایمان بھی مسلمان کے تمام معاملات کی اصل ہے, اعمال اس کی فرع ہے. جس طرح کی جڑ زندہ ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی باہر کا موسم اس کو لگ ہی جاتا ہے, آج نہ لگا تو آئندہ سال لگ گیا, آئندہ سال لگا تو آئندہ سال لگ گیا. تو کبھی گویا کہ باہر کا موسم سے رات آ گیا تو ٹھنڈا ہو جائے, لیکن اگر جڑ ہی مدار ہو جائے, جڑ ہی مر جائے, اسے دریا کے قریب یا چشمے کے اندر بھی راکٹ کر دیا جائے تو اس پر سمراٹ ہو نہیں سکتے. تو ایمان کی مثال جڑ کی ہے, اصل کی ہے, روح کی ہے. کہ بندے کے جسم میں روح ہے تو کبھی نہ کبھی تو طاقتور ہو ہی جائے گا, وقتی طور پر کمزور ہو گیا تو کیا ہوا, کبھی نہ کبھی تو غذا اس پر اثر کر جائے گی. تو جسم کی مثال آپ اعمال کی لے لیجیے اور ایمان کی مثال آپ روح کی لے لیجیے. تو ایمان جو ہے وہ اصل دین ہے, اور اسی پر گویا کہ نجات اور اسی پر خاتمے کی بات ہے. اور تمام نماز اور تمام روزوں کے سوالات موقوف ہے ایمان پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکہ کے ایک بہت بڑے سخی شخص کا ذکر کیا صحیح بخاری میں. حضور بڑا سخی تھا, بڑے معاملات سے بڑی نیکیاں اس نے کی ہوئی, سزا رکھنا نہیں, اس کی سخاوت اس کی دنیا کی تھی. وہ بڑا کافر ہو کر ہے خدا کی جب بارگاہ میں اس کے کوئی نیکی نہیں ہے اور کوئی اعمال نہیں ہے, اس لیے کہ نہ اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے نہ میری تصدیق. اصل شے تمام عبادات کو اثر یہ کہ وہ ایمان کے اوپر محفوظ ہے. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ آسان سمجھ, اس کی پوری کوشش سابقہ قصوں کے اندر موجود ہے, اور جتنے اعتراضات اس کے حوالے سے اس تمام کی جوابات کی ہم نے بھی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. ایمان کا معنی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول جو لے کر آئے اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کر دینا, یہ ہے ایمان. اور رسول پاک جو لے کر آئے اس کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, جو جو چیز سرکار لے کر آئے ہیں اور جس جس چیز کو سرکار نے بیان کیا ہے اور بذات خود سرکار نے تشریف لائے عالم امر سے عالم غیب سے, ہم تو اس بات کو نہیں جانتے لیکن ہم نے اس کو قبول کیا ہے, تو یہی ایمان بالغیب ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی صورتوں کے اندر پانچ آیتوں کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون, اس کے اندر سارے اسلام اور ایمان کو جمع کر دیا. اگر کوئی شخص آپ یہ کہے کہ اسلام کا منشور کیا ہے, اسلام کا عقیدہ کیا ہے, اسلام کا نظریہ کیا ہے, تو علی اسلام دین سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون ان آیتوں کو پڑھ کے سنا دیجیے کہ یہی اسلام, اگر اسلام کو تم تنظیم مانتے ہو تو یہ اس کا منشور, اسلام کو ایک ضابطہ مانتے ہو تو یہ اس کی گویا کہ تنظیم کا منشور ہے, ضابطہ حیات ہے. تو اسلام کے پورے ضابطہ حیات اللہ رب العزت نے گویا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے, جو پانچ آیتوں کے اندر موجود ہے. اب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کا قیامت کے دن یہ کہہ سکے کہ مولا میں نے تو دین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی, مجھے دین سمجھ میں نہیں آیا, تیرا قرآن تو میں پڑھتا رہا لیکن قرآن میں تو دین کی باتیں ساری بکھری ہوئی تھی, کچھ یہاں کی کچھ وہاں کی کچھ وہاں کی, یہ بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اعمال اور ایمان کو جمع کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر رکھ دیا. تو یہ ہے اسلام, یہ ہماری ملا کی چیز ہے. اب اس کو سمجھو اور اس کو مانو. اب میرے دوستو, کیونکہ اللہ نے کتاب کو اتارا تھا ہدایت کے لیے, اپنی باتیں بتانے کی, کیونکہ کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی باتیں, اللہ اپنی رائے بتانا چاہتا ہے, اپنی مرضی بتانا چاہتا ہے, اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے, اپنی گویا کے شفقت سے آراستہ کرنا چاہتا ہے, اپنی رضا سے گویا کے مملو کرنا چاہتا ہے. وہ فرمایا میں نے کتاب تمہارے پاس بھیج دی, اور جو کتاب میں نے بھیجی ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں, اور یہ کتاب میں نے بھیجی ہے ھدی للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ وہ ایمان بھی لے کر آئے اور عمل بھی کریں. اب اگر تم ہم سے یہ پوچھو گے کہ کتاب تو آئی ہے ہدایت کے لیے, متقین کے لیے, اب یہ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے ذات کی ہم بیان کر دیتے ہیں, ایک ایک فرض بتا دیتے ہیں, ایک ایک شرک بتا دیتے ہیں, ایک ایک علامت بتا دیتے ہیں, اس کا بہترین ایک ایک عنوان بتا دیتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے انسان کو, وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے المدینہ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کر. غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بحث گزر چکی ہے. علم غیب پر سوالات, علم غیب کے نظریے, ساری بحث جو ہے پوری طرح سے گزر چکی ہے. اور فرما المدینہ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اس میں تو ایمان کا معبود مکمل ہو گیا. جو نبی پاک لے کر آئے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اس کو مختصر انداز میں یوں بھی سمجھ لیجیے, ایمان مفصل, ایمان مجمل میں جو ذکر ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, اس کا مجموعہ, اس کا سر چشمہ جو ہے المدینہ یؤمنون بالغیب, کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لے کر آتا ہے. اب ایمان کے بعد اسلام کی باتیں شروع ہوگی, عمل کی باتیں شروع ہوگی کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص مومن ہے, اس کا اظہار اسلام کیسے ہوگا. فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب, جس کے دل میں غیب موجود ہو, غیب پر ایمان موجود ہو, جس کے اندر روح زندہ ہو, جس کی جڑیں زندہ ہو, جس کا تخم اور بیج بالکل تازہ ہو اور وہ اگنے کے لیے تیار ہو, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ یقین الصلاۃ و نماز کا قائم کرتے. باطن کی بات تو کہہ دی اندر ہی نہیں مل گئے, یہ تو اندر کی باتیں ہیں, اس کی علامت میں سدائی ہوگی. مومن وہ ہے, غیب پر ایمان لانے پر کاربند وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے. نماز کی بات گزشتہ درسوں کے اندر کچھ گزری تھی, جس پر میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا, اور اسی لیے کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مومن کی علامت نماز بتائی ہے, اسی لیے حضرت امام احمد اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر نماز کا ٹائم پایا اور نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. امام احمد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نماز کا ٹائم تھا, نماز کا وقت اس کے پاس تھا, اس نے سستی تصاوری کاہلی برتی اور اپنے آپ کو پھیلائیں گے دیکھیں. فرمایا کہ جناب وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو شے ہے وہ نماز ہے, اور قرآن نے ایمان کے اظہار کی جو بات بتائی وہ نماز ہے, جبکہ مسلمانی والی علامت ہی اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو مسلمان کیسے کیا ضرورت ہے. حضرت امام اعظم ابو نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ کافر تو نہیں, امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک نماز کا انکار کرنے والا کافر, جو یہ کہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں وہ کافر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے, وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. اگر وہ بار بار نمازیں قضا کرے تو قاضی وقت کو یہ حکم دیا جائے اور وہ اپنے گویا کے معاملات کے ذریعے اپنی طاقت کو استعمال کرے, اس شخص کو تعزیرن جیل کے اندر بند کرے,
اور اس کی سزا جب تک اچھے کہ جب تک وہ باقاعدہ نمازی نہ ہو جائے. تو نماز کا احترام اور نماز کی فرضیت اس اعتبار سے ہے. اور دین کا سارا معاملہ سزا فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان جو شاید فرق کرنے والی ہے وہ ہے نماز. وہ فرمایا یقین سوالات. اس لیے دیکھیں یہاں پر ایمان کے ساتھ نماز سے بیان کیا گیا. ایمان کے ساتھ تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنے معاملات پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس روش کی طرف چلے ہیں. تمام معاملات تو ہم کر رہے ہیں لیکن کیا اسلام کی یہ سب سے پہلی علامت ہے اس کا اظہار ہم کر پائیں؟ مؤذن فجر میں اذان دیتا رہتا ہے سو جاتے ہیں, یہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے, جان بوجھ کر ہم غافل ہو جاتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں یہ کہتے ہوئے ہمیں نیند بڑی غالب آ جاتی ہے. تو کل قیامت کے دن کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ بات کر سکیں گے؟ ایک دوست مجھ سے کہنے لگا شاہد ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب ایمان لائی کے دانے کے برابر جو لے جائے اس کی تو مغفرت ہو جائے گی. اب نمازوں کو اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ بچتا ہماری تقریر یا تو تسلسل سے سننا تھا یہ کبھی آپ نے پابندی سے اس میں شرکت رکھی؟ ہم نے آپ سے جو کہا ٹھیک کہا کہ نجات ایمان پر ہی ہوگا اور ایمان کی بقا اچھے اعمال پر ہوگا. ایمان بچے گا کسے وہ اچھے اعمال سے. اس کو یوں سمجھ لیجیے, اس کی مثال میں اکثر سفیانہ رنگ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ ایک پرندے کا نام ہے, اعمال اس کے پنجرے کا نام ہے. پرندہ کبھی نہیں چاہتا پنجرے میں بن رہا ہے. اگر آپ کسی پرندے کو قفس کے اندر قید کر دے اور باندھ دے تو وہ ہمیشہ فرزانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کب دربار خود کار میں بھاگ جاتا ہوں. تو یہ اناج جو ہے پنجرے کی مثال ہے اور پرندہ جو ایمان کی مثال ہے. اب پنجرا جتنا مضبوط ہوگا پرندہ اڑ نہیں سکتا, اور جو اس کا مالک ہے جس کی حوالے کرنا ہے اس کی امانت کو اس تک ہم لے جا کے دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی امانت تھی. راستے میں بڑے طوفان آئے, بڑے معاملات آئے, بڑے نشب و فراز آئے, لیکن پنجرا ہمارا اتنا مضبوط تھا کہ پرندے کو ہم نے اڑنے نہیں دیا. کے اندر جو حقیقی امین کے حوالے ہم نے کرنا ہے اس کی حالت جو ہوگی وہ امان کے اعتبار سے ہوگی. ایک دفعہ پاس کر لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بڑا اس کو مشہور و معروف ہے. بحجت الاسرار کے اندر علامہ نور الدین شطروفی علیہ رحمۃ اللہ کا ذکر فرمایا, سرکار غوث اعظم کی سیرت پر سب سے مستند کتاب علامہ نور الدین شطروفی علیہ رحمۃ کی بحجت الاسرار, جس کو اہل سنت نے بھی قبول کیا اور جو غیر اہل سنت اور جو سرکار غوث اعظم کی کرامت اور نیازی کے ملک ہے ان کے ایوانوں کے اندر بھی بحجت الاسرار کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بحجت الاسرار کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم جب اعزاز فرما رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بادل نما کوئی شے آپ کے سر پر آئے اور اس میں آواز آئی کہ قابل تیرے مجاہدات تیری جائیداد ہماری بارش میں بہت مقبول ہو گئی. غوث اعظم جیسا ایمان کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر. غوث اعظم جیسا ایمان کس کا ہوگا؟ وہ ایمان کی بات ہے. مثال میں آپ کو دیتا چلوں, سرکار غوث اعظم بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. آپ کے مالوں کے لیے اوروں کے لیے تو کوئی ڈبے یا کارٹن میں مال لے کر جاتا تھا, آپ کے کپڑوں کا پورا کا پورا جہاز ایک ایران دوسرے کے آنے جاتا تھا. تجارت کے اندر سرکار غوث اعظم کی مالیت دی تھی, کسی کی تو ایک پیٹی دو پیٹی یا ایک کنٹینر دو کنٹینر یوں سمجھ لیجیے. غوث اعظم کا پورا پورا بیڑا ہوا کرتا تھا جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے لیے تجارت کرتا تھا. اللہ نے کتنے مال کی بات کی مقدار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بات فرمائی تھی. آپ وہ کپڑا زیر تن فرماتے تھے جو بنو عباس کا اس وقت خلیفہ بھی نہیں پہنتا تھا, لیکن جب مریدین دیکھتے تھے کہ جناب اتنا مہنگا لباس آپ نے پہنا ہے, لیکن کئی بھی مرید دیکھتے تھے کہ اوپر تو اعلیٰ قسم کا لباس ہے لیکن آپ نے ہمیں ٹاٹ دے دی تاکہ عوام بھی نعمت رب دے کر حدیث اللہ کی نعمت کے چرچا کرو. اس کا اظہار اس لیے ہو رہا ہے لیکن دل اس سے بیدار ہے, اس لیے آپ نے اندر سے ٹاٹ کے کپڑا پہنا ہوا. یہ ٹاٹ باندھی ہوئی ہے, یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب اس وقت آپ اپنی مسجد شریف سے باہر نکل رہے تھے, آپ کے قریبی مرید جو آپ کے تمام معاملات اور تجارت کی تمام اشیاء کو دیکھتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور بڑا گھبرایا ہوا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا, کیوں گھبرا جاتا؟ کافی حضور بصرا کے ساحل سے ملک شام کی طرف جو بیڑا روانہ تھا حضور وہ سارا کا سارا سمندر میں غرق ہو گیا. ہمیں اطلاع ملی کہ طغیانی بہت تھی اور لوگوں نے منع کیا موسم کی خرابی ہونے کی بنا پر, لیکن ہمارا جو محافظ تھا وہ سمجھ نہ پایا اور اس نے گویا کہ بیڑے کو چلا دیا, کشتی کو چلا دیا, جہاز کو چلا دیا اور وہ طغیانی لہروں کے اندر پھنس کر گویا کہ غرق ہو گیا. اور سارا جو مال اس میں لگا ہوا تھا گزشتہ ساری نظروں کے ساتھ وہ سب غرق ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ.
کیا بنوایا؟ الحمدللہ. یہ کہتے ہیں آپ حجرے میں تشریف لے گئے, رات کو گزری صبح وہ پھر دوڑتا ہوا آیا کہ حضور اب مجھے خبر پہنچی ہے کہ بیڑا کسی اور کا غرق ہوا ہے, جہاز کسی اور کا غرق ہوا ہے, آپ کا جہاز تو وہاں پر پہنچ گیا اور کپڑے کے جب دام لگائے گئے تو سارے مارکیٹ میں ساروں کے دام پھیکے رہ گئے, سب سے پہلے چیز کی مانگ آپ ہی کے کپڑے کی ہوئی. سردار گوسا نے سرمار اب مرید نے کہنا چاہتے حضور یہ کیا بات ہے؟ نبی سے بات میں کہا تھا کہ بندے کو نقصان ہوتا ہے تو پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو جب میں نے نقصان کی خبر دی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا, اور جب میں نے خوشی کی خبر دی, جب بھی آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے, آپ کی استقامت ہے. سرکار کو سہن فرماتے کہ نہ تو نے میرے پہلے الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسرے الحمدللہ کو سمجھا, فرما بات تو نے کی ٹھیک تھی لیکن میرا نظریہ وہ نہیں تھا. جس وقت تو نے مجھے اتنی بڑی خبر دی کہ میرے خود نوش کے تمام سامان, میرے مستقبل کے سارے معاملات اور میری بنائی ہوئی ساری ذہنی منصوبہ سازی جو اس جہاز کے اندر میرے مال کے طور پر موجود تھی وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی, تو میں نے قلب کی طرف اندر کیا کہ میرا دل آیا جہاز کے پیچھے جا رہا ہے, یہ جا کہا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل پھر بھی انداز ہوا کر رہا تھا, تو میں نے اپنے قلب کو دیکھ کر کہا الحمدللہ بولا تیرا شکر ہے ساری تاریخ میری. ساری تاریخ اور مایا کہ جب تم نے مجھے بشارت دی اور تجھے مجھے اچھی خبر دی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کہیں میرا دل اس وقت پھر اس بیڑے کی طرف جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, میں نے دیکھا کہ پھر بھی میرے دل کو پرواہ نہ اس گھر ہونے کی تھی نہ اس کے سوراخ کی تھی, دونوں سب کو اللہ کو یاد کر رہا تھا. پھر میں نے کہا الحمدللہ کہ مولا تیرا شکر ہے کہ کچھ ہونے پر بھی شیر غم نہیں ہے اور کچھ نہ ہونے کی بھی استقامت. اور فرماتے ہیں کہ جب اس بادل سے ایک ندا آئی کہ عبد القادر تیرے مجاہدات اور تیری ریاضات ہماری بارگاہ میں بڑی مقبول ہوئی, ایسی ریاضات جس کی میں نے کر دیجیے پیش کی, مال کی اتنی پیش کی کہ سب کو سمجھ میں آ جاتا, اگر کوئی اور بات کرتا تو شاید اتنی جلدی سمجھ میں نہ آتی, لیکن جمع پونجی کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا مال کے سامنے, اولاد کی پرواہ نہیں کرتا, مال اتنا مند ہوتا ہے انسان کو. اور سرکار غوث اعظم کی استقامت آپ دیکھیں, ان کو ہم غوث اعظم اس لیے نہیں کہتے, ان کا وسیلہ اس لیے نہیں پیش کرتے, لوگ کہتے ہیں وسیلہ اس کا پیش کرو کہ جو بڑا نیب ہو, ہم نے کہا یہ تو غوث اعظم کم پیش کرتے ہیں, وہ تو یہ وسیلہ سے مراد نماز ہے, ہم نے کہا نماز کیا سکھاتی ہے, صبر سکھاتی ہے, ہم نے کہا روزہ کیا سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, ہم نے کہ عبادات کیا سکھاتی ہے, بڑے استقامت سکھاتی ہے, ہم نے کہا یہ تو غوث اعظم کو اپنا پیر بناتے ہیں, ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں کہ نماز نے تو انہیں کو فیض دیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں ایسی نمازیں چاہیے جس کی شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھی ہے. خود ڈسٹر رحم نورانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب وہ بادل یہ کہتا ہے کہ آپ کے مجاہدات بڑے ہوئے, ریاضات بڑی ہوئی اور آپ نے خدا کو خوش کر کے لہٰذا خدا نے آپ کو عبادت سے معطل کر دیا, اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا بالله, یہ شیطان ملعون رجیم ہی ہو سکتا ہے, عبادت ریاضت میں میری نبی سے طاقت نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسی ہو جائے گی. بادل جو تھا وہ فتح ہو گیا, شک ہو گیا اور اس سے شیطان نمودار ہوا اور اس نے کہا عبدالقادر تیرا حملہ بڑا زبردست تھا, میں نے اس چکر میں کئی عابدوں کو قبیلہ پہلے غرق کر دیا ہے اور ان کو اتنا بھلا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ چومنے والے کتنے, تمہاری کیلی نکل پڑی, اب تمہاری بزرگی نکل پڑی, تم تو سب سے بڑے بزرگ ہو, ورنہ دیکھو اس کے تو ہاتھ چومنے والے تھے, تمہارے سب سے چومنے والے, اور وہ اس میں خوش ہوا اور اس کا بیڑا درد ہو گیا, لیکن آپ تو آپ پہنچ گئے کہ آپ نے داخل کر کے میرا گویا کہ راز چھوڑ دیا. ہمارے دراصل وہ کہنے لگا کہ دراصل بات یہ کہ آپ کا جو علم آپ کے سینے کے اندر ہے نا, علم بدنی جو ہے اس نے آپ کو اس کا تعارف کرا دیا ہے اور آپ کے مجاہدات ہی کی وجہ سے آپ بچ گئے ہیں. آپ نے سمجھ لاکھ نہ میرے مجاہدات نے مجھے بچایا نہ میرے علم نے مجھے بچایا, مجھے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ خدا کی فضل نے بچایا. پھر شیطان کا منہ کالا ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس تمام معاملات کو آپ دیکھیے, یہ تمام مجاہدات تمام معاملات ایمان میں استقامت ہونے کے باوجود ریاضت قانون میں تھا. سرکار غوث اعظم نجیب الطرفین ہے, والد کی طرف سے حسن ہے, امام حسن کی اولاد ہے, اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے, نجیب الطرفین. انہیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, آج کے ایگزام بن گیا ہے, کہا کہ لوگ تو تیر ایسی بنا دیں گے, مجھے بزرگ کو ایسی بنا دیں گے, ہاتھ جمنے کے لیے تو لوگ ایسی آ جائیں گے, کیا ضرورت ہے اس چیز کی. اللہ اکبر, جب ہم غوث اعظم کے مجاہدات کو پڑھتے ہیں, آپ کی ریاضات کو پڑھتے ہیں, تو اکثر حیران ہو جاتی ہے کہ 25 سال آپ نے جنگلات میں گزارے ہیں, زبان سے آپ نے سارے وشو کو جدا کیا ہے,
جب تک خدا کی جانب سے رزق کی اجازت نہ ملی آپ کے تن پر، پانی کی اجازت نہ ملی، آپ نے پانی نہ پیا، یہاں تک کہ پتے کھا کر اس کی ہریالی آپ کی گردن سے ظاہر ہوتی، آخری عمر تک اس کا قبضہ آپ کی گردن سے ظاہر ہوتا تھا. یعنی مجاہدات کے اندر آپ کی کتنی بڑے کی شکتی تھی، تو اگر ہم ایسے مجاہدات نہ بھی کر سکے تو کم سے کم خدا کی فرائض کی پابندی ہو سکے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اعمال ایمان کو بچانے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جو احسان کو بچانے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جو خدا کے قریب کرنے والی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی پر اتنی وعیدیں پیش کی ہیں، پھر اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے؟ اللہ اکبر. یہ صرف نصاب اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کے طور پر جو بزرگوں کی طرف سے وہ پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایمان کا اظہار ہی اور یقین نصاب نماز سے ہوتا ہے. اور دوسری علامت یہاں پر اللہ نے کیا فرمائی کہ مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا. اس میں فرمایا جانا ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت کو بہت بڑی بات ہے معاذ اللہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. پہلا بخیل کنجوس تو وہ ہے جو زکات نہیں دیتا، جو فرض ہے وہ مال نہیں دیتا، وہ بخیل ہے اور وہ اصل بخیل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو اس حدیث پاک سے بعید ہے یہ اسی کے لیے، جو زکات نہیں دیتا صاحب مال ہونے کے باوجود زکات جو نہیں دیتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اور زکات فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے اسے جنت کی، جنت ملنا تو درکنار ہے، جنت کی ہوا خوشبو ریح میں اس کو بلے گے نصیب نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو واجب صدقات، جو واجب صدقات ہیں وہ دینا، فرض صدقہ جو زکات. واجب صدقات کیا ہے؟ واجب صدقات کے اندر جو صدقہ صدر وغیرہ دیتے ہیں، یہ نظر کا صدقہ ہے، یہ واجب صدقات ہے. اس کا دینا نظر اس کے لیے جس نے مانی ہے، قسم جس نے مانی اور توڑی ہے اس پر وہ صدقہ واجب ہے. لیکن صدقہ فطر جو ہے، جو ہم شوال کی پہلی تاریخ کو گویا کہ دیتے ہیں 2 کلو 50 گرام آٹا، یہ گویا کہ دینا واجب ہے. اور ایسے شخص کی علامت اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنین کی علامت ہے کہ وہ نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، ایمان لے آیا نہیں. تو جس کی بات کی جو ظاہری چیز ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ یقین صلاح، وہ نماز کو قائم کرتا ہے. وہ مما رزق نہ ہوں گے فکور، اور جو ہم نے اسے رزق دیا ہے مما ہی فکور، اسے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو جہاں پر اس کے وجود کی بات آ گئی، جہاں پر اس کے وجود کی بات آ گئی، سر سب کا اللہ نے مال دیا ہے، تو مال دینے مال اللہ نے دیا. مما ہی فکور، مومن وہ ہے جو خدا کا مال خدا کی راہ میں دے. اب خدا کی راہ میں دینے کی چند صورتیں ہیں. ایک صورت زکات ہے جس کا دینا فرض ہے، ایک صورت سب کا واجب ہے جس کا سب کا اس کا دینا واجب ہے، ایک صورت نفل ہے. ایک صورت نفل ہے جس طرح کسی کی سرپرستی کر دی جائے، کسی کو کچھ دے دیا جائے، اور اسی کے اندر ایک صورت اشارے ثواب کی ہے. بزرگوں کے سارے ثواب کر لیے جاتے ہیں، بیجا کر لیا جاتا ہے، چالیسواں کر لیا جاتا ہے، یا جناب جو ہے کہ وہ عرص کر لیا جاتا ہے، یا بزرگوں کی نیازیں بنا لی جاتی ہیں، غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے. یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ بھی معذرت نہ ہوں گی سکون. یہ آیت صرف زکات پر ثابت نہیں آتی، بلکہ جو خدا کی راہ میں دیا جائے زکات سے لے کر سارے خلاف تک سب خدا نے دیا ہے، تو یہ خدا ہی کی راہ میں دیا جا رہا ہے، تو سب یہ یوں سکون کے اندر داخل ہے. یہ سارا کے سارا یوں سکون کے اندر داخل ہے. اگر کوئی کہے کہ گیارہویں کا کیا ثبوت ہے، تو کہے کہ میرا مال خدا تھا، خدا کی راہ میں دے دیا، اور خدا کہتا وہ بھی مال رکھنا ہوں گی سکون. مومن کی دوسری علامت یہ ہے، اس کے اندر دوسرا بلکہ ساری اس میں کئی ڈگری نہیں بلکہ ایک ہی زمر میں سارے اپرادھ بنائے جا رہے ہیں، کہ جہاں وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے وہیں پر وہ دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. سکا فرماتے ہیں مومن کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. بندے کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. جو رکھ لیا وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ بھی ہوگی، معاملات بھی ہوں گے. جو دے چکا ہے، اور پھر سکا نہیں کرا تو سین شاہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قسم کرسی کے عالم میں ہو اور شدت کے عالم میں ہو، اگر مسلمان دوسرا مسلمان محض خدا کی رضا کے لیے اس کی گویا کی سرپرستی کرتے ہوئے، اس کی تندرستی کو دور کرتے ہوئے اگر وہ مال میرے فرمائیے مال کو دیا ہے، رب فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کو جلال کی قسم ہے کہ میں اس بندے کا خالق ہوں، لیکن رحم تیرے پر آ رہا ہے. حالانکہ خالق میں ہوں، رحم تو کرتا ہے، تو میں تو رحم الراحمین ہوں. اگر تم نے رحم میری رضا کے لیے میرے بندے پر رحم کر دیا ہے، تو تیرا یہ دیا ہوا مال مجھے میری عزت کو جلال کی قسم ہے کہ تیرے اور جہنم کے درمیان آگ ہو جائے گا، اور یہ مال مجھے جہنم میں داخل ہونے.
یہ اشارتیں
وہ ایک احادیث مبارکہ کے اندر ان کے تفصیل کے ساتھ موجود ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ وہ جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. آگے کرامت اور بیان فرمائی. ایمان پہلے جو فرمائی وہ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز پڑھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور وہ جو چیزیں جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے, مِمَّا يُنْفِقُونَ, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دوسری علامت آگے اللہ فرماتا ہے کہ جہاں وہ ایمان لاتا ہے, جہاں پر وہ قیامت پر ایمان کی بات کرتا ہے, روزے پر ایمان کی بات کرتا ہے, اس کی تصدیق کو مانتا ہے, ایمان لانے کے بعد اس کی تشکیل کو وہ سمجھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تمام تشکیل کے بعد اس کی شان یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور محبوب پھر ایمان کی تشکیل اور آ جاتی ہے کہ محبوب وہ چیزیں جو ہم نے تجھ پر نازل کی, وہ کتاب جو ہم نے تجھ پر نازل کی, وہ اس کی تصدیق کرتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے تجھ سے پہلے جتنی کتابیں اتاری ہیں اور جتنے صحیفے اتارے ہیں اور جتنے گویا کہ کتابی صورت میں مکمل دینی مسودہ اتارا ہے, ان تمام پر وہ ایمان لے کر آتا ہے. وہ بالآخرت ہم یوقنون, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بآخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہے. اب یہ تمام چیزیں اللہ نے جمع کر کے بنایا کہ یہ تمام چیزوں کو جو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے, ربی وہی وہ شخص ہے کہ جو ہدایت پر قائم ہے. اور اللہ بناتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ خدا کی بارگاہ پہ فلاح کون پاتا ہے, کامیابی کون پاتا ہے, تو بتائیے وہ لوگ ہیں جن کے نام یہاں پر بتا دیے گئے, جن کا منصب یہاں پر بتا دیا گیا ہے, جن کی شرائط یہاں پر بتا کر دی گئی ہے. یہاں پر علماء نے اور بھی لکھا کہ اگر سرکار کے بعد کسی نبی کا آنا اگر کتاب و سنت میں اس کا دخل ہوتا, سرکار کے بعد کسی نبی کا پیدا ہو جانے کا کوئی دخل ہوتا, تو سورہ بقرہ کس آیت کے اندر اس کا اضافہ ضرور ہوتا. لیکن سورہ بقرہ کی آیتوں کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ سرکار کی نبوت کی بات ہے کہ محبوب تو آپ پر نازل ہوا ہے. بس وہ آپ کی نازل کردہ چیزوں کو تصدیق کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا جو آپ سے پہلے نازل ہوا, یہی فرمایا جو آپ کے بعد بھی نازل ہوتا رہے گا, اس کی تصدیق کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر ختم نبوت کے مقصد کو بھی اللہ نے واضح کر دیا, ختم نبوت کے مقصد کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جدید نبی جدید شریعت لے کر آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخصیت کہہ لے یا اس پر ایمان رکھ لے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی معاذ اللہ آ جائے, جدید شریعت لے کر, جدید نظام لے کر, اور وہ جدید نبی ہو کر پیدا ہو جائے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت کریمہ اللہ کی گرامی جو میں نے ضمن آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, یہ ایمان کا سب سے بڑا قانونی معیار ہے, یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے, یہ ایمان کی سب سے بڑی تفسیر ہے. اب کسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں درجہ بدریا لہجہ بدرجہ اسی کی تفسیر کو جگہ جگہ پر گویا کہ کھول کھول کے بعد کیا گیا, اور اسی کے اندر سارا اسلام موجود ہے, اس میں ساری باتیں موجود ہیں. میں ضمن چند باتوں کی وضاحت یہاں پر نماز کے حوالے سے کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ مومن کی سب سے پہلی تعریف جو کی گئی ہے وہ یقین اخلاق, وہ نماز کو قائم کرتا ہے. یہاں پر میں نے پوری قدر سنا آپ کی خدمت میں مفسرین کے حوالے سے بات عرض کر دی تھی کہ اللہ نے مومن کو نماز پڑھنے والا نہیں فرمایا, بلکہ نماز کو قائم کرنے والا فرمایا. وہ یقین اخلاق کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس انداز میں پڑھتا ہے جس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ اقامت کا لفظ جو ہے یہ کسی امر کو محتمل نشان عظمت اور گویا کہ تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ اور تمام ظاہری اور باطنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ, اس کے تمام قواعد ضوابط کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے کسی امر کو کیا جائے, اس کے ساتھ اللہ رب العزت اقامت کے لفظ کو ذکر کرواتا ہے. جیسا اقامت العمل, کسی کام کو اس کے مکمل کا محکم ادا کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اقامت العمل. امام رازی فرماتے ہیں اب اقامت الصلاۃ کہا گیا تو نماز کے لیے نہیں کہ اٹھ گئے بیٹھ گئے اور جناب سلام بھیج دیا, نہیں, جو اس کی شرائط ہے, جو اس کے فرائض ہیں, جو ان کی واجبات ہیں, جو اس کے سنن ہیں, جو اس کے مستحبات ہیں, یہ ظاہر نماز کا کا ظاہری ڈھانچہ، اب اس کے پوشیدہ جو ڈھانچہ ہے کہ جس طرح کے تم نے بولنا اور بات کرنا تقدیر تحریمہ میں حرام کر دیا اپنے اوپر کہ خدا کی سوا کسی سے بات نہیں کروں گا، اب یہ چیز اندر سے بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اب دل بھی خدا کی سوا کسی کو نہیں کروں گا.
تو فرمایا جب ظاہر اور باطن کے ساتھ ان دونوں کو آراستہ کر لیا جائے، حسن کے ساتھ لگا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کام السلام. کس احباب کے ساتھ اس طرح منہدک ہو کر گویا کہ نماز ادا کی جائے. اس پر مجھے حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمل یاد آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر امام علی مقام کے بعد، شہادت کے بعد جو نصیب امام علی مقام کے قاتلوں کا تعاقب کیا اور مکہ مکرمہ کے جو بالفعل گورنر بنے اور یزید ملعون جن کی حکومت کو گرانے کے لیے، بخاری مسلم میں موجود ہے، جن کو گرانے کے لیے اس نے اپنی فوج مکہ بھیجی اور مکہ پہنچ کر ان فوجوں نے جب نبی قریش پر قیام کیا اور وہاں سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی فوج پر گویا کہ حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر اس وقت حرم مطاف کے اندر موجود تھے اور وہاں سے یزیدی فوجیوں نے گویا کہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ منجنی کے ذریعے آپ کے گولے مارے جاتے جس سے پورا ضلع کعبہ جل گیا، کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی. تو یہ یزید کے کارنامے تھے. اب بھی کوئی یزید کو جنتی کا ہے تو میں کہوں گا پھر اسی کے ساتھ جانا. اب بھی اگر اس کو شریف سمجھے، اب بھی اگر گویا کہ اس کے معاملات کو درست سمجھے، اب بھی اگر اپنی ساری تحقیقیں ایسے ظالم اور بدبخت آدمی کو نیک ثابت کرنے کے پیچھے لگا دے اللہ اکبر، تو ظالم کو ظالم کہنا یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے. ظالم کے عیب ڈھکنا یہ چوروں کا طریقہ ہے. ظالم کے عیب ڈھکنا یہ چوروں کا طریقہ ہے. ظالم اور فاسق اس کے عیب بتائے جائیں گے. کیونکہ غیبت کا اطلاق یہاں پر میں واضح کر دوں، غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کسی صحیح العقیدہ مومن ایسے معاملات کو بیان کرنا کہ جس کا تعلق معاشرے کے فساد سے نہ ہو. کسی آدمی کے اندر ایک برائی موجود ہے، ایک بات موجود ہے اور وہ اسی طرح کرتا بھی ہے، لیکن اس کے معاشرے میں یا کسی معاملے میں انتشار اختیارات نہیں ہوتا، اب وہ بات اس کے پیر پیچھے کہی جائے تو اس کو غیبت کہتے ہیں. پیر پیچھے کی جائے غیبت کہتے ہیں. اب کہا گیا کہ جناب کیا وہ یہ بات کرتا تھا جو کہی گئی؟ فرمایا کہ ہاں کرتا تھا کہی گئی، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر نہ کرتا تھا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کام اس کا معاشرے میں انتشار کوائش ہو، مذہبی انتشار کوائش ہو، تو اس کو بیان کرنا خدا کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کا امن، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اس کے عیب کو بیان کر دیا جائے گا. کیونکہ چور کے اگر پردے ڈالے جائیں تو آج اتنی چوری ہوئی ہے، اگر دوسرے کی چوری ہوگی تو وہ تھانہ بھی خاص کر کے چلا جائے گا. اور اگر اس کو گویا کہ اس کو سزا نہ دی جائے، جو کبھی نہ کی جائے، اس کو چور نہ کہا جائے. ایک شخص آنے کہ میرے پڑوس میں چور آیا تھا اور مولوی صاحب کہنے لگے نہیں تم توبہ کرو، اس لیے کہ جناب تم نے تو ہمت کر لی، وہ تو چور تھا تو شامل تھا. تو کہا جائے گا جناب ہمت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اب وہ چیز جو معاشرے کے انتشار کا باعث بنے اور دینی مسائل کے ناسور بن جائے، اس کا اظہار کرنا فرض ہے، اس کا اظہار کرنا فرض ہے. اور ایک معاملہ ایک بندے کی ذات کا متعین ہے اور اس کا ایمان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے فروع میں اپنے ذاتی معاملات میں سے، تو غیبت کا اطلاق وہاں پر ہوگا. اور اگر ایمانیات کی بات آ جائے کہ اگر اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے تو بے شمار لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے، یہ جناب معاشرے کا نظام اور امن و سکون خراب ہو جائے گا. تو اس وقت اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو خریدایا حق کہا جائے گا. کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کافروں کے سارے عیب بیان کرتا ہے، منافقوں کے دل کی ساری باتیں بتا دیتا ہے، وہ خدا خود ہی ہے جو پردہ ڈالنے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ عیب خود ہی بتاتا ہے. تو پتا چلا کہ ہر بات کو پردہ نہیں ڈالا جاتا، وہ باتیں اور ہوتی ہیں جس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی سے نہ ہو تو اس عیب سے چشم پوشی کر دی جاتی ہے، لیکن جس کا تعلق دین کے استراق سے ہو جائے، دین کے انتشار سے ہو جائے، اس بات کو چھپانے سے لوگوں کے ایمان کے نعرے لگ جائے، تو یہ چھپانا گناہ ہوگا، ظاہر کرنا ایمان ہوگا، ظاہر کرنا ایمان ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دیکھو حق آ گیا، اب باطل جو ہے کہ وہ برباد ہو جائے گا، خاسر ہو جائے گا، خائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کو تو ختم ہو رہا ہی ہے. تو خدا نے باطل کو ذکر کر دیا، تو باطل کا اظہار جانب خود جانب الہی سے ہو رہا ہے، تو وہ اظہار ہو اس لیے رہا ہے کہ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ایسا گمراہ کیا کہ وہ غضب کے شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے ہیں. تو خدا نے یہودیوں کے بارے میں تو ساری باتیں وہاں پر واضح کر دی ہیں، ساری باتیں بتا دی ہیں. تو مختصر یہ کہ جو ایمانیات ہوگی اس میں بتانا ایمان ہوگا، اور جو ایمانیات سے ہٹ کر ہوگا ذاتی معاملات ہوں گے، اور بندہ صحیح عقیدہ ہوگا اور اس کی دنیا کا امن سیاسی ہو یا مذہبی ہو خراب نہیں ہوتا، تو اس
کو بتانا وہ غیبت قرار پائے گا, اور اگر خراب ہوتا ہو تو اس کو نہ بتانا وہ ایمان قرار پائے گا.
اب ہمارا گرامی کی جو تفسیر ہے, میں نے آپ کی خدمت میں بالتدریج عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نماز جس طرح کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اقامت الصلاۃ کا نام ہے, یعنی نماز کو اپنے طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے. میں نے پچھلی سطح کے اندر اس کی مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی تھی, اور اس کے معاملات اور اس کے لوازمات آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے تھے. آج ضمن قدر چتا سے آپ کی خدمت میں اس کی مختصر سی تفصیل پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ ساری چیزیں, تجدید کی ساری باتیں ادا ہو جائیں. یہ کہنا یہ نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, یہ نماز ہی تو پڑھنا ہے بس وضو کر کے پڑھ لیے, یہ خدا کو یہ نماز نہیں چاہیے. خدا فرماتا ہے وہ اقامت الصلاۃ, مومن وہ ہے جو اقامت الصلاۃ کرتا ہے, نماز کو اس کے ڈھنگ سے ادا کرتا ہے, نماز کو اس کے شرائط اور ضوابط کے ساتھ ادا کرتا ہے, اور نماز جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا جسم بھی اللہ کی جانب راغب ہوتا ہے اور اس کی روح بھی اللہ کی جانب راغب ہوتی ہے. اب نماز پڑھنے کے معاملات میں جو ضروری چیز ہے شرائط کے اعتبار سے, ایک کچھ چیزیں تو شرائط وہ ہے کہ جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی, وہ خود نماز کے اندر ہے, اور کچھ چیزیں جو نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہے, دونوں فرائض کہ اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. علماء نے فرق یہ کر دیا کہ پہلی چیز کو نماز کی شرائط بنا دیا اور دوسری چیز کو نماز کی فرائض بنا دیا, یعنی لفظ چینج کر دیے, بظاہر معنی دونوں کا ایک ہی ہے لیکن لفظ چینج کر دیے اس اعتبار کے ساتھ تاکہ دونوں باتیں اچھی طرح سے ذہن میں ہوں. اب ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو چھ چیزیں اس پر لازم آ جاتی ہیں, چھ چیزوں کی شرطیں اس کے اوپر گویا کہ مکمل طور پر لازم آ جاتی ہے کہ وہ اس کا احتیاط کرے اور مکمل طور پر اس کی پابندی کرے. اگر اس میں سے کہیں پر بھی اس نے تساہلی کی اور گویا کہ سستی کی تو نماز قائم ہی نہیں. اب چاہے وہ پوری رات نماز پڑھتا رہے اس کو نماز کی شرائط کہتے ہیں. ہماری کتب سطح حفظیہ کے اندر اجماع کے اعتبار سے فاضل بریلوی نے اسی ترتیب کو ابھر کر ترجیح دیا ہے کہ نماز کی چھ شرائط آپ نے ذکر کرنا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے جن شرطوں کا, جس چیز کا ہونا ضروری ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ چھ, جس کو شرائط نماز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. میں ضمن اس کو چیز اچھی داز کرتا ہوں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. نماز پڑھنے سے پہلے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اس کو شرائط نماز کہتے ہیں, وہ چھ ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز طہارت, طہارت دبانا پاکی, طہارت دبانا پاکی. اب پاکی جس چیز سے اختیار کی جاتی ہے اس کو حدث کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, یعنی ناپاکی کا ہونا. اب ناپاکی کی دو صورتیں, ایک حدث اکبر ہے, ایک حدث اصغر, کہ جس سے پاکی حاصل کرنی ہے. حدث اکبر وہ ناپاکیاں ہیں کہ جس کو پاک کرنا کسی مقدار کے علاوہ فرض ہے, مثلا جس طرح کے غسل جنابت بندہ کرتا ہے اس کا کرنا اس پر گویا کہ فرض ہے, یہ حدث اکبر ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو مخصوص ایام کے اندر ہیں کہ جب تک وہ اس کے پاک نہیں ہوں گی, کیونکہ حدث اکبر ہے ان کے لیے, اور گویا کہ نجاست غریضہ ہے, جب تک ان دنوں کے اندر وہ یا بچے کی ولادت ہوئی ہے ان ایام کی 40 دن کی اس سے وہ پاک نہیں ہو جاتی, تب تک وہ نماز کو قائم نہیں کر سکتی, تب تک وہ نماز کو قائم نہیں کر سکتی, اور گویا کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. لیکن اللہ کی جانب سے ان خواتین کے لیے اکرام ضروری ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی ان دنوں کے اندر اور نماز بھی نہیں پڑھیں گی, لیکن جیسے وہ پاک ہو گئی ان چیزوں کے ساتھ اور پاکی کا غسل انہوں نے کر لیا, تو اس کے بعد اللہ کا اکرام یہ ہے کہ وہ نماز جو کثرت میں بہت زیادہ بن گئی, کثرت میں بہت زیادہ بن گئی, روزانہ کی پانچ پانچ کی جائے تو جناب اتنی بن جائے. اللہ نے فرمایا کہ نماز جو کی گئی ہے وہ تو معاف ہے, لیکن جو روزہ ہے کہ اسی کی قضا ہو گئی, روزہ جو ہے اس کی وہ قضا کر گئی. تو یہ اللہ کی جانب سے خواتین کے لیے, مستورات اسلام کے لیے یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان کیا گیا. تو پہلا مسئلہ جو شرائط نماز کے اندر آتا ہے وہ طہارت کا ہے. اب طہارت جن چیزوں سے کی جاتی ہے نجاست سے پاکی کے لیے, اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ نجاست کی دو قسمیں, ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ. غلیظ عربی زبان میں گاڑے پانی کے لیے کہا جاتا ہے, گاڑی نجاست, جس طرح کے فضلات ہو گیا یا گوبر ہو گیا یا انسان کا بڑا پیشاب ہو گیا, یہ ساری چیزیں جس چیز میں آتی ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں, اور پیشاب وغیرہ جو ہے یہ نجاست کے چھوٹا پیشاب بھی نجاست خفیفہ کے اندر. اب علماء نے یہ چیزیں بے اجماعی طور پر وہ کتابوں کے اندر تحریر فرما دی, اور اس کی مذاق علماء نے کر دی کہ نمازی کا بدن جو ہے وہ نجات غلیظہ اور نجات خفیفہ سے بقدر معنی کے پاس ہو، یعنی نجات غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لذیذ نہ ہو.
نجات غلیظہ بڑا پیشاب، گوبر، یہ اس قسم کی جو نجاست ہے، مثلاً جو گاڑا پن پیشاب کے علاوہ، جو چھوٹے پیشاب کے علاوہ گاڑا پن کے اعتبار سے جو نجاست ہے، اس کو غلیظہ کے اطلاع کہا جاتا، وہ اگر مقدار درہم سے زیادہ ہوگی تو اس کو کام پاک کرنا فرض ہوگا.
مقدار درہم کی علماء نے دو تعریف کی ہے، ایک تو وہی سکے کے مطابق کہ جناب مقدار درہم اس سکے کے مطابق، ایک تعریف یہ کی ہے کہ جو ہتھیلی نشان کی ہوتی ہے اس کو بندہ خوب اچھی طرح سے گشادہ کرے اور اس میں پانی کو گرا دے. اب پانی جو اس میں گرا دیا تو اس ہتھیلی کے درمیان
جتنا حصہ ہے اور جتنا پانی اس میں جمع ہو رہا ہے یہ مقدار جو ہے
یہ مقدار درہم کی ہوتی ہے. اس سے اگر کم ہے تو اس پر نماز ہو جائے گی، اس کے عین مطابق ہے تو مقروح تحریمی ہوگی، اور اس سے اگر بڑھ گئی تو نماز ہو جائے گی. اگر اس کے مطابق ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے، تب تو اس کو دھونا واجب ہے تاکہ وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے اور بندہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے تمام معاملات سے پاک ہو کر نماز کی پہلی شرط کو گویا کہ پورا کر سکے. ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نجاست خفیفہ کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کپڑے پر یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو پھر وہاں پر درہم نہیں دیکھا جاتا، اس کپڑے کا چوتھائی حصہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ چیز چوتھائی حصے کو گھیر لیتی ہے اور اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ کپڑا ہو گیا ناپاک، اور اگر اس سے کم ہوتی ہے یا اس مقدار پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا دھونا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اس پر کم ہو جاتی ہے تو قرآن سمجھی کے ساتھ اور ہمارے نام اس بات کی اجازت میں ہمیں کمائی ہے کہ جناب نماز پڑھ سکتا ہے. تو نماز شروع کرنے کی پہلی شرط ہے. اس کی تفصیل پھر آپ مارکیٹوں کے اندر جو ہے بازار میں استعمال کتابیں بھاری شریعت بھاری شریف خان جو ہے قانون شریعت اس سے جو آسان ہے حضور قبلہ سیدنا مفتی ابو الخلیل بیتابی رحمتہ اللہ علیہ کی بڑی اچھی کتاب ہے عوام کے لیے، وہ ہمارا اسلام وہ ہے. بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو گھروں کے اندر ہونی چاہیے، جہاں ہم اپنے گھروں پر ہمارے جہاں کی زینت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے کہ فقہی مسائل کے اعتبار سے ہم اپنی نماز کی درستگی کے لیے اور اپنے بچوں کی نماز کی درستگی کے لیے ہم یہ تمام معاملات اور یہ تمام شرائط کی کتابیں رکھیں تاکہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمارا بچہ دیکھ لے کہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں کیا وہ لکھے ہوئے فقہی مسائل کے اعتبار سے درست رہا یا نہیں رہا. اگر درست رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جائے اور معاملہ اس کے ذہن میں مستحضر ہو جائے، اور نہیں رہا تو وہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکے، کیونکہ پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی پرسان ہوگی وہ نماز ہے. تو پہلی شرط جو نماز قائم کرنے سے پہلے قائم ہوتی ہے وہ طہارت. دوسری چیز ہے ستر عورت. بعض لوگوں کے مطابق اس کو ستر عورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن علماء کی زبان پر جو مہو گردی سے بات کرتے ہیں وہ ستر عورت ہے. ستر عورت، ستر چھپانے کو کہتے ہیں اور اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ چھپانا ضروری ہے. مرد کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا محل. اب یہ الگ معاملہ ہے کہ ناف اگر ظاہر ہو جائے تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن احوط طریقہ یہ کہ پوری ناف سے لے کر، احوط طریقہ احتیاط طریقہ یہ ہے کہ پوری ناف سے لے کر گھٹنے کے آخری حصے تک اس پورے جسم پر چھپنا یہ مرد کے لیے کیا ہے؟ ستر عورت. اور عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، علاوہ یہ کہ جو محارم کے سامنے وہ اپنے جسم کا اظہار کرتی ہے، یعنی پاؤں کے پنجے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرے کی ٹکری، یعنی چہرے کا جو گولائی ہے، یہ تین جگہیں جو ہے یہ عورت کے لیے ستر سے باہر ہے، جس کا اعتبار وہ محارم کے سامنے کرتی ہے. لیکن محارم کے علاوہ اگر ہے تو پھر اس کا بھی چھپانا اس پر ضروری ہے. غیر محرم کے سامنے اس کا بھی چھپانا ضروری ہے. بازار وغیرہ میں اگر جانا ہے، باہر کہیں جانا ہے، تو منہ کا چھپانا اس پر واجب ہے، اور منہ کو نہیں چھپائے گی تو یہ گناہ کا کام ہے. منہ چھپانا شریعت مطہرہ کے اندر ثابت ہے. اب یہ کہنا کہ جناب چہرہ سطر کے اندر آتا کہ نہیں آتا، حجاب کے اندر آتا کہ نہیں آتا، تو شریعت مطہرہ نے اس کا کوئی فرق کر دیا ہے. شریعت مطہرہ نے اس کا فرق اس طرح کیا کہ سورہ نور کے اندر اللہ نے سطر سے متعلق ساری باتیں واضح کر دی ہیں کہ عورت کا پورا جسم سطر ہے. اور سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر دوبارہ پردے کے احکام کو بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ نے بات فرماتے ہیں کہ ستر کی بات وہ سورہ نور میں ہو گئی، سورہ احزاب کے اندر حجاب کی بات ہے کہ یدنین من ہند جلابی بھی ہند، کہ وہ اپنے سروں کے اوپر
کپڑوں کو ڈھانپ کر رکھے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے جنابی اس دوپٹے کو کہتے ہیں, اس سطر کے کپڑے کو کہتے ہیں جس کو سر پر اس طرح ڈھانپا جائے کہ جسم اس سے پورا ڈھک جائے اور صرف ایک آنکھ یا آنکھ نظر آئے کہ جس سے وہ راستہ دیکھ سکے اور چہرے کے تمام حد و خال اس کے گویا کے ڈھک جائے. یہ سطر عورت کے اندر گویا کے ظاہر ہے. ہاں خواتین اگر گویا کے نماز پڑھ رہی ہیں تو جہاں پر ان کو پورا جسم کو چھپانا ہے وہیں پر بالخصوص سب سے بڑا مسئلہ ان کے بالوں کا ہے. بالوں کو چھپانا بھی ان پر گویا کے واجب قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایسا دوپٹہ اور ایسا کپڑا یا ایسی چادر انہوں نے اپنے سر کی گرد گھما لی ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی ہے اور وہ کتنی پتلی ہے تو بال اتفاق ان کی نماز مقبول صحیح بھی واجب الادہ ہے. اتنا موٹا کپڑا ہو کہ جس سے بالوں کی چمک اور اس کی سیاہی ظاہر نہ ہو سکے اور چہرے کی جو پتلی ہے صرف اتنی ہی جگہ کھلی ہوئی ہو اور ہاتھ جو ہے پنجے جو ہے صرف وہی کھلے ہوئے ہوں اور تکنے کے نیچے جو پاؤں کا قدم ہے وہ کھلا ہوا ہو. اس کے اوپر کا اگر کھلا ہوا ہوا تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا, اس لیے کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہی سطر ہے, اسی طرح ان کی آواز بھی سطر ہے. اکثر ہمارے علاقوں میں محفل ناس ہوتی ہیں اور اس میں خواتین گویا کے ناس پڑتی ہیں. یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے ناس پڑھنا, بہت بڑی سعادت کی بات. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں حضرات نے بڑی خوشی رحانی سے ناد پڑی اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ حضور اور حقیقت بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر قلوب کے اندر مستحضر نہ ہو موجود نہ ہو تو ایمان نہیں ہے, اور خوش الحان ناد خوانوں کی زبان سے ایمان کی چاشنی اور بھڑاس اور اس کی چنگاری دلوں میں بیدار ہوتی ہے. بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جناب بندے کے دل میں ایمان بیدار ہو اور ایمان آ جائے یعنی حضور کی محبت آ جائے کیسے ہو سکتا ہے, تو فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں سنا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے دل کے تار چھیڑتے رہیں گے اور عشق محمدی کی چنگاری کو اور بڑھاتے رہیں گے. یقیناً نعت بہت بڑی بات, نعت پڑھنا بہت بڑی سعادت. جو نعت پڑھتے ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں, جو نعت سنتے ہیں ان کی بھی پذیرائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ اور محتشم ہے, لیکن وہ اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے اس کی شرائط اور ضوابط کے معاملات کے اعتبار سے تمام چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو خواتین کی نعت خوانیوں کی محفل ہوتی ہے یقیناً وہ بھی ذریعہ ثواب اور اجر ہے. جو اسے بدعت کہے وہ خود گمراہ ہے, جو اسے ناجائز کہے وہ خود گمراہ ہے, لیکن اس کی شرائط کے ساتھ یعنی ایسی جگہ پر نعت خوانی خواتین کی ہو کہ آواز انہیں میں گردش کرتی ہے اور وہ علاقہ وہ مکان ایسا ہو آواز اسی میں مقید اور محدود ہو. اگر آواز باہر جاتی ہے اور غیر محرم اس کو سنتا ہے تو یہ حرام ہے, نعت خوانی تھی مستحق. اور اگر ہم مائک لگا لیں خواتین کے لیے اور اس کا ایسا اہتمام کریں کہ جو آواز باہر جاتی ہے, لیکن اگر ایسا ہال ہو یا ایسا گھر ہو کہ اس میں مائک لگانے سے آواز اس میں محدود رہتی ہے اور باہر نہ جاتی ہو اور غیر محرم کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچتی ہو تو یقیناً یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ جناب محلوں میں روڈوں پر ٹیلی ویژن پر پڑھنا یہ کسی صورت میں گویا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, یہ عمل جائز نہیں ہے. جس طرح مرد نعت خواں کو ہم ٹی وی پر دیکھیں تو یہ جائز ہے, اسی طرح عورت اگر نعت پڑھے تو نعت کو سننا مستحب ہے, عورت کو دیکھنا حرام ہے, عورت کو دیکھنا حرام ہے, اس کی آواز کو سننا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت میڈیا کی طرف سے تباہی سے چل رہا ہے کہ ایک پیغام حق کو پھیلانے کے لیے جہاں پر خوش رحان نعت خوان موجود ہے وہیں پر مصوراتوں کا ایسا سلسلہ کر دیا ہے کہ جناب جو ایک صالح شخص کے لیے اپنا تقویٰ اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے, لہٰذا اس میں احتیاط کریں, احمد کریں. اگر ہم احتیاط کریں گے ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں چھری ہے, ہم نے اگر بکرا عید میں اس سے روڑی کاٹی ہے یا بکرا کاٹا ہے تو ضروری ہے کہ ہم کسی بندے کو تلاش کریں, نہیں, اسے ہم کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں, دیگر اور معاملات بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی گھر کے اندر موجود ہے اور ایسے معاملات ہو جائے تو ہم اس کو موقوف بھی تو کر سکتے ہیں, اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نعت سنو ہی نہیں, میں نے کہا نہیں, اگر نعت پر مکھی بھی جائے تو موری صاحب اس طرح نعت کو نہیں کاٹتے مکھی کو اڑاتے ہیں. اسی طرح کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر نعت خوانی کے دوران ایسے معاملات آ جائے تو اس کو دور کیا جائے, نہ کہ نفس کے نعت خوانی جو روح ہے ایمان ہے اس کو چھوڑ دوں. خواتین نعت خوانی کریں اور ہونا چاہیے, یہ روح ایمان ہے, لیکن اس قاعدے کے ساتھ اور اس ضابطے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس تنقید کو پڑھائے تعمیر بنائے, تنقید بنائے تنقید کا بنائے, کیونکہ نقد اچھی چیز ہوتی ہے, کسی مسئلے پر جڑا اچھی چیز ہوتی ہے جبکہ وہ معاشرے کی اصلاح اچھی چیز ہے.
اور میرا مقصد بھی صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے, کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے. اور اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے غلط مقصد سمجھا ہے میری بات کا تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. اور اگر شریعت کے تقاضے کے اعتبار سمجھ رہے ہیں تو یہ میرا فرض ہے آپ کو شریعت کی باتیں بتانا. بس اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق محمد کروں. اسی طرح جہاں پر پہلی شرط طہارت ہے, دوسری سطر عورت ہے اختصار کے ساتھ, تیسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے, یہ قبلے کے سامنے کھڑا ہونا. ہمارے علماء نے لکھا ہے, آپ اس کے قطب نما سے دیکھ سکتے ہیں کہ 45 سینٹی گریڈ کے اندر اگر بندہ ہو اس کے اندر آ جائے تو وہاں پر علماء نے بالاتفاق جواب کا فتویٰ. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ کعبہ سامنے موجود ہے, اور کعبہ جو سامنے موجود ہے تو ہم اگر اس کو ترتیب دے دیں اس اعتبار سے کہ سامنے کعبہ ہے تو یہاں پر ایک نمازی کھڑا ہے, اسی طرف دائیں طرف نمازی کھڑا ہوا ہے, بائیں طرف نمازی کھڑا ہوا ہے, تو ایک جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ تو پورا کے پورا کعبے کے سامنے. اور فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ روح نمازی اس کی جہت جہت کے کعبہ کی جانب ہونی چاہیے, اور جو شخص عین کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کا چہرہ کعبے ہی کی طرف ہونا چاہیے, اور جو شخص عین کعبہ کے سامنے نہیں ہے بلکہ کعبے سے دور ہے تو اب کعبے کی عمارت معیار نہیں رہے گی بلکہ فضائے کعبہ عمارت گویا کہ معیار رہے گا. فضائے کعبہ جو ہے وہ معیار رہے گا. اب اس کے لیے سائنس نے ترقی کر لی ہے اور معاملات کر لیے ہیں. یہ 45 ڈگری جو علماء نے یہاں پر گویا کہ ذکر کیا ہے اس اعتبار اور تفصیل کے اعتبار سے کہ اس کے اندر اندر اگر ہو تو نماز جو ہے کہ باقاعدہ ہو جائے گی, ایک جو سامنے کھڑا ہے اس کی تو بالکل ہوگی, لیکن دائیں اور بائیں اس کو ایک دو تین نمبر اگر ہم کر دیں, ایک نمبر تو وہ جو سامنے کھڑا ہوا, دوسرا جو ہے دائیں طرف کا ہے, تیسرا جو ہے وہ بائیں طرف کا ہے. اب یہ جو جہت کی جو دو جگہ ہمیں سائز کی نظر آ رہی ہے, دوسری اور تیسری اگر یہ 45 ڈگری کے اندر چلا جاتی ہے تو نماز بھی سے واپس کی ہوگی استعمال قبلہ کے لیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی جب گویا کہ محراب کو بنایا جاتا ہے اس وقت قطب نما لا کر تمام چیزوں کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ 45 ڈگری کے اندر اس کو لا کر گویا کہ جہد کر دی جاتی ہے. کیونکہ آج بھی اگر آپ عین کعبہ کی بات کریں گے تو الا ماشاء اللہ کوئی مسجد کا محراب ٹھیک عین کعبہ کی طرف ہو ایسا ممکن نہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ فضا کے اندر جو اس کی جہد وسیع ہو رہی ہے اس اعتبار کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے گویا کہ دین مدین کے اندر یہ رخصت رکھی گئی کہ 45 ڈگری کے اندر جو شخص اب گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس جہد کے اندر آ گیا تو اس کی نماز اس کے قبلہ کے تحت شرائط نماز کی تکمیل کے ساتھ الحمدللہ ادا ہو جائے گا. وہ پہلی چیز طہارت ہے, دوسری چیز ستر عورت ہے, اور تیسری چیز استقبال قبلہ ہے, چوتھی چیز اس کا وقت ہے کہ جو وقت اس کا معیار منتخب ہے اور جو وقت اس کا رکھا گیا ہے اسی وقت پر اس نماز کو ادا کیا جائے. اس لیے آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے وقت کی تفصیل کو عرض کرنے سے پہلے اور اس کے معاملات اور خطرات کو پیش کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ عام کتب خانوں پر جو جہاں پر دینی کتابیں ملتی ہیں وہاں پر نماز کے اوقات کا اور دیگر اور اوقات کا کیلنڈر ملتا ہے اور اس کا ہدیہ 10 سے 15 روپے سے زیادہ نہیں ہے. اس کو آپ لے کر جہاں پر گھر میں ہم تاریخ کا کیلنڈر لگاتے ہیں وہاں پر نماز کے کیلنڈر بھی چھوٹے سے لگتے ہیں اور بہت چھوٹے سے سائز کے اندر وہ ہوتا ہے, اور بعض کو جب پاکٹ حساب سے ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم دیگر لوگوں کے کارڈ کو بھی اچھی زینت بناتے ہیں تو نماز کے اوقات بھی بنا سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں یہ پریشانی نہ ہو اور وہاں پر ہم آئی گویا کہ آسانی کے ساتھ پھر خصوص جو سب سے بڑا درد سر مسئلہ بنتا ہے وہ سفر کے اندر ظہر و عصر کی نماز سے بنتا ہے, اور وہ جب کارڈ ہماری ذہن میں محسوس ہوگا ہمارے لوگوں نے اس کو محنت بنائی کی ہے اور ہمارے موسیقین نے اور اسلام کا درد رکھنے والے لوگوں نے اس کو مرتب کر کے چھوٹے سائز میں آراستہ کر کے درائل کے ساتھ اس کو شائع بھی کیا اللہ ان کی خدمات قبول کروائے تو اس اعتبار سے وہ موجود ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اس اوقات کے کیلنڈر کو اپنے پاس رکھیں جس نماز کا جو وقت ہو اس کی تفصیل وہاں پر واضح طور پر لکھ دی گئی ہے اس کو اسی نماز کے ٹائم پر رہ کے ادا کیا جائے گا. اکثر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں جناب جمع بین کراتے ہیں نماز کو جمع کرنا جو ہے وہ منع ہے, تو حج کی عمر کیوں منع ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم زہرین پڑھیں تو منع ہے, مغربین پڑھیں تو منع ہے, اور آپ عرفات کے اندر زہر اثر کو ملا لیتے ہیں اور مصنفہ کے اندر جو ہے وہ مغرب عشاء کو ملا لیتے ہیں. تو جناب یہ آپ کیوں کرتے؟ ہم نے کہا ہمارے وہاں بھی اجازت ہے لیکن تھوک کے حساب سے نہیں ہے, ہمارے وہاں بھی اجازت ہے جمع بین کراتے ہیں, ہمارے وہاں بھی تصور ہے لیکن تھوک کے حساب سے نہیں ہے کہ اپنے نفس خوش کرنے کے لیے جب چاہے ایسا کام کرو, جب چاہے پانچ نمازیں ایک ٹائم پر پڑھ لو, جب چاہے تین نمازیں ایسا پڑھ لو. ہم نے کرنے ایسی نہیں, جب خدا نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس کے دربار میں حاضری جب دینی ہے جب اس کے وقت مقرر کیا, جب مقرر
مقرر کیا ہے. اب اس نے جناب دربار میں حاضری کا وقت نہیں دیا اور ہم پہنچ کر پہلی نظرانہ کرنا شروع کر دیں تو جناب وہ قبول ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس بادشاہ کے بنائے ہوئے قواعد اور شرائط اور اس کے نظام کے خلاف توہین ہے کہ جناب اس نے بلایا تو 3 بجے تم 2 بجے پہنچ گئے واپس آ جائے اور 3 بجے کا ٹائم ہلکی خالی جا رہا ہے, تو یہ توہین ہے. ہاں عرفات کے اندر جو علماء نے اجازت دی ہے شوہر اور اصل کو جمع کرنے کی, وہ ہمارے احناف کے نزدیک پورے شرائط کے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جناب ادا کر دیا جائے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ احمد یہ ہے, اچھا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو بندہ خود اپنی جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اصل کو اپنے وقت میں جا کر اپنے وقت میں جا کر ادا کرے, تاکہ نماز کے لیے شرائط ہے, کیونکہ جہاں پر دو نماز کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ شرطیں لگا کر جمع کرنے کا حکم, یہ جو امام ہے اس کی شرائط ہے اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے جتنی شرائط جگہ حلقے کے اندر مرتب کی گئی ہے وہ تقریباً آج بہت ہی مقبول نظر آتی ہے. اس لیے علماء ہمارے آج بھی یہی حکم دیتے ہیں اور ہماری جانب سے بھی یہی عرض کیا جاتا ہے کہ جناب ظہر کو عرفات کے اندر ظہر کے وقت بھی جماعت کے ساتھ کر لیں اور اثر کا وقت جیسے شروع ہو جائے تو اثر کے ساتھ آپ اثر کی نماز جماعت کے ساتھ آرام سے ملتے ادا کر لیں. تو چوتھی شرط جو نماز کی ہے وہ ہے وقت, اور پانچویں شرط نماز کی ہے وہ نیت, کہ نیت کے بنا نماز نہیں ہو. چھٹی شرط علماء نے اس کو پڑھائی میں بھی لیا ہے, شرائط نماز کے اندر بھی لیا ہے, وہ ہے تکبیر تحریمہ. پانچویں شرط جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ نیت, تو اس کا یہ ہے کہ نمازی کو کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں, بازار میں نہیں آیا ہوں, ایک بات. اور جو نماز پڑھنے آیا ہوں اگر وہ دوپہر میں آ گیا 1:30 بجے اور کہہ رہا میں فجر پڑھ رہا ہوں تو اس سے کوئی کہے کیا پڑھنے آئے ہیں, تو کہہ رہے شاید ابھی صبح ساجد کو فجر پڑھنے آیا. اس لیے علماء شریعت کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی کہ عبادات بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے, بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے. جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت کی نماز کو اسے کامل یقین ہونا چاہیے. الگ بات ہے کہ دل میں اس کے یہ ہے, اور ہمارے یہ خیال ہے کہ دل میں اس کے یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن جب ظہر کی وہ نیت کرنے لگا زبان سے فجر کرنے نکل گیا تو فجر کے لفظ سے اعتبار بھی اس کی ظہر ہی ہوگی, لیکن اگر دل سے اس نے اس نماز کو کوئی اور نماز سمجھا اور وہ وقت کسی اور نماز کا تھا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ شرائط اس کے مکمل نہیں ہوئے. نیت کہتے ہیں ارادۃ القلب کو, قصد القلب کو, کہ دل جس چیز کا قصد کرتا ہے, جس چیز کا ارادہ کرتا ہے, دل کی جو فکر ہے اس کا نام نیت ہے. زبان سے اس کا تلفظ کرنا علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے, اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے, زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے, اور بندے کے دل میں جو ہے وہ زبان سے بول دیتا ہے تو اس میں توثیق ہو جاتی ہے, اس میں گویا کہ مضبوطی ہو جاتی ہے, بات مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے عوام الناس کی آسانی کے لیے کہ وہ گویا کہ تفکرات دنیاوی کے اندر اتنے مبتلا ہوتے ہیں اور ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے, اس لیے ان کے لیے نیتوں کی تمام تفصیلات لکھ دی ہے کہ جناب وہ باقاعدہ انہیں جملوں کو ادا کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فلاں نماز کی اور میرا منہ قبلے کی طرف پیچھے اسلام کا. یہ جو بھی باتیں ہیں جو علماء نے لکھائی ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے, یہ صرف علماء نے امت کی رخصت کے لیے ان کے لیے لکھائی گئی ہے, اور اس کو کسی عالم نے بدعت نہیں کہا بلکہ تمام نے یہی کہا کہ جو زبان کی نیت کرتا ہے وہ ثواب پاتا ہے اور اس کو بتانے والا بھی ثواب پاتا ہے. نیت صرف یہی ہے کہ دل کا ارادہ. مثلاً ایک مثال میں آپ کو پیش کروں, عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے پہنچتے ہیں تو پہلے تو نہانے دھونے کی فکریں بہت ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ مسجد تک جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہر بندہ اپنا مسلح کاٹ میں لے کر آئے, ہم اپنے آپ سے پوچھیں اندر کے انسان, اے انسان کیا آج کی نماز کسی اور کو لانی پڑ سکی ہے, اور جو فجر گزری ہے وہ کسی اور میں کی تھی, اس کے لیے تو تم گھر سے مسلح لے کر نہیں نکلا, اور آج یہ نماز ہے اس کے لیے نہایا جا رہا ہے, دھویا جا رہا ہے, گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے, عطر لگ رہا ہے, کپڑے پہن رہے ہیں اور کندھے پر گویا کہ مسلح تک مسجد پہنچ رہے ہیں, تو ہم اپنے اندر کے انسان سے پوچھیں کہ یہ تو ہم نماز والی بتا کر رہے ہیں, لیکن جس رب نے نماز کو فرض کیا ہے فجر جو ہماری رہ گئی اس کا کیا ہوگا, اس کی ہمیں فکر نہیں. اور اس اہتمام کے ساتھ دراصل ہوتا کیا ہے, میں اپنی بات کروں ہمارے اندر ہوتا کیا ہے, ہمارے اندر دکھاوا بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں فرض نماز کے لیے موزن کا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا, کہا جاتا کہ برادری کا فلاں شخص مر گیا اس کی نماز جنازہ ہوگی تو 10:30 بجے جنازہ 9:30 بجے پہنچ جاتا, تو یہ جنازہ ہونے والا کیوں نہیں پہنچے تو برادری لانت کرے گی, لوگ تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, لوگ یہ معاملات کریں گے. تو یہ دیکھیں کس قدر شدت کے ساتھ ہمارے اندر کے اندر انتشار ہے, اس کی اصلاح اور اس کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے.
کہ ہم برادری کے کسی فرد کی نماز جنازہ کے آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں اس لفظ کے ساتھ کہ برادری والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور برادری والا ہم پر گوئے کہ نام کام نہ کرے اور ہمیں کوئی نہ کہے کہ یار تم میرے باپ کے جنازے میں نہیں آئے، ارے تم خدا کی نماز پڑھنے نہیں آئے، اس پر کوئی ناراض نہیں ہو رہا، تیرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا، تو سب ناراض ہو رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے میں کسی میں تنقید نہیں کر رہا، پھر ہمارے باطن اور ظاہر کے اندر ایک انتظار ہونا چاہیے، جس خدا نے عید کی نماز کو واجب کیا ہے اسی خدا نے فجر کی نماز کو فرض کیا، جس نے نماز جنازہ کی نماز مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ بنائی ہے اسی خدا نے عشاء کی نماز بھی جو ہے کہ فرض عین بنائی ہے۔ رات کو 10:30 بجے تو ہم بھاگتے بھاگتے جو ہے کہ کہیں سے کاروبار شٹر گرا کر ہم پہنچ گئے، لیکن جو مؤذن ہمیں اذان دیتا رہا مسجد کے اندر، ہم نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی، جو فرض عین تھی، جو فرض عین تھی، ہم مودے کو تو بھلا کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے بھلا ہو اسے چھوڑ دیا، تو وہ فرض عین تو ہمارا بھلا تھا اور نماز جنازہ تو غیر کا بڑا تھا، تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر مردے کے لیے فرض کفایہ اس کے لیے دعائیں کر دی، لیکن ہم کیسے گویا کہ تاجر ہیں اور ہم کیسے تجارت کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مال لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن ہم خسارے میں، ہم دلدل میں گر رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہی نہیں، شیطان نے ہمیں اتنا نفع کر دیا ہے کہ ہمیں دلدل میں گرا رہا ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھ رہے اور اپنی جمع پونجی اپنی ساری محنتیں ہم اٹھا کر دوسرے کی نظر کر رہے ہیں، لیکن نماز جنازہ تو غیر کا ہم نے پڑھ لیا، لیکن خود جو ہم نے اپنے فائدے کی نماز نماز عین کو ادا کر دیا ہے، اس کے لیے ہمارا ذہن مشوش نہیں ہوتا، اس کی تشویش نہیں کرتا، اس کی طرف ترغیب نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں اس کی شریعت مطہر میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو ایمان لائے غیب کے اوپر اور اس کی علامت جو اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے معاملات سے ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ جناب وہ یقین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے، وہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نماز کو رکھا گیا ایمان کے بعد، جس طرح نماز ایمان کا اظہار کرتی ہے اسی طرح نماز بھی مسلمان کے پیچھے ہی پڑی جاتی ہے، کیونکہ نماز یہاں پر آیت میں آپ دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے امام ایمان کو یقین الصلاۃ کا امام بنایا گیا، آگے پہلے بیان کیے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نمازیں پڑھتے وہ ایمان لاتے ہیں پھر نمازیں پڑھتے ہیں، تو پتا چلا جناب نماز اسی کی ہوگی، نماز اسی کی معتبر ہوگی، نماز اسی کی معتبر ہوگی کہ جو ایمان والا ہو، اور نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو ایمان رکھتا ہو اور جس کی حرکت، جس کے پیر، جس کے کسی معاملات سے اگر ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے جو ضروریات دینیہ کے ساتھ متصادم ہو، تو نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ تمام چیزیں بڑے واضح طور پر موجود ہیں۔ تقریر کو ختم کرتے ہوئے صرف میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں نے کہا مرزائیوں نے درمیان مسجدیں بنانا شروع کی تھی اور وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے، بغان کی مسجد میں تو کوئی نہیں جاتا نماز پڑھنے، میں نے کہا کیوں نہیں جاتے ہو تم، کہتے ہو نماز تو ہر ایک کی پیچھے جاتی، بولے کہ وہ قادیانی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو میں نے کہا کیوں اس نے کوئی کیا لنگوٹ پہن کے نماز پڑھائی ہے، کہا کہ نہیں نہیں کپڑا تو ہماری طرح ہی اس نے پہنا تھا، تو ہم نے کہا یہ کپڑا کا تمہاری طرح پہنا تھا تو کیا وہ اردو میں نمازیں پڑھا رہا تھا، کہا کہ نہیں نہیں آیتیں بھی ویسی پڑھ رہا تھا، ہم نے کہا اذان کو دوسرے ڈھنگ سے دے رہا تھا، کہا کہ نہیں وہ بھی ویسی تھا، ہم نے کہا مسجد کا کوئی رنگ ڈھنگ دوسرا تھا، کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں تھا، ساری چیزیں وہ تھی، تو ہم نے کہا پھر نماز کیوں نہیں پڑھی، کہا جی اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، ہم نے کہا یہی تو ہم تجھے سمجھاتے تھے کہ اپنی نماز کو کیوں برباد کر، تو اگر پڑھے تو ہمیں کوئی رنگ نہیں ہے لیکن ہم تیرے مخلص ہیں، کہ مال جو تیرا تیرے پاس جو مال ہے دولت ہے یہ چوروں کے پاس نہ رکھو تو حافظین کے پاس رکھو، کیونکہ کسی کی امانت ہے کسی کو دینا ہے، تو نماز ایک امانت ہے، نماز ایک امانت ہے اور امانت امین کے حوالے ہوتی ہے، جس امام کی شرح سے خود نماز نہ ہو تو اس کی مقتدی کی نماز کیسے ہو سکتی ہے، انجن خود فیل ہو جائے تو ڈبے اس کے پیچھے تو نہیں چلتے، یہ ہمارے بزرگوں نے یہی مثال دی، کیونکہ امام کی مثال تو مقتدا کی ہوتی ہے کہ وہی سب کو لے کر گویا کہ رجوع اللہ کرتا ہے، کہ اسی کے عقیدے خراب ہو تو آگے پیچھے والوں کی نمازیں کس طرح ادا ہو سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پھر اللہ کی یہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے اس طرح شریف امام مارنا ہے یہ سلام ہے تو ٹھیک ہے جائیے، پھر وہاں پر بھی کوئی نہیں کہ بڑے نہیں ایسی بات نہ کریں، سب ہم نے کہا نمازوں کی باتیں تو ساری طرف سے ہو رہی ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ نماز ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے، بد مذہب کے پیچھے نہیں ہوتی، بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مثال کے میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایسی کوئی حرکت امام سے صادر ہو جائے تو یہ چاہوں گا، ایسی کوئی حرکت امام سے ثابت ہو، ایک آسان کی بات، محلے کے امام صاحب سے ہماری لڑائی ہوگی،
کیوں ہو گئی؟ کاجی میرے والد کے ساتھ نماز وقت نہیں کر مسجد میں،
مسجد میں کمی نہیں کر رہا،
اب اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم نے کیوں نہیں پڑھے؟
میرے باپ کے خلاف بول رہا تھا،
میرے باپ سے سارے محلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے محلوں میں مسجدیں ہوتی، معاملات ہوتی، تو کہا جی وہ میرے والد کے خلاف بول دیا، یا جی ہمارے خلاف بول دیا، فلانے کے خلاف بول دیا،
تو ہم نے کہا صرف آپ کے والد کے ساتھ ذرا تکرار ہو گئی تو آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور جو اللہ اس رسول کے خلاف بولتا رہا اور ان کی صفات اخرا کے خلاف بولتا رہا، ان کی صفات دائمی کے خلاف بولتا رہا، لکھتا رہا یا جس نے لکھا ہے اس کا ساتھ دیتا رہا،
اور جو تم نے اتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھ لی، اس کا جواب خدا کے بارے میں کیا دیا؟ میں ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اگر یہ کہا جائے کہ 2 مارچ کو جو دس ہونے والا ہے، میں ملمہ کاری نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایمان بتانا چاہتا ہوں، اس بات کا ذہن رکھیں، بعد میں آپ اسے تفصیل میں سوالات بھی کر سکتے ہیں، میں اسے جوابات بھی آپ کو پیش کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے۔ علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بڑی کتاب موجود ہے، جو خارجی ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جس میں مولانا کو گویا کہ تانو کشمی کا نشانہ بناتے ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، فرمایا جاتا ہے قبر کا انکار کرے، سارے سماج کا انکار کرے، معتدلی جو ہے اعتدال کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ ساری شرطیں کون سی ہے کہ ہر وہ چیز جو مزاج شریعت کے خلاف یا اس کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ شخص بھی امین نہیں ہوتا ہے، وہ پھر خائن ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں، بلا قسمی بلا تمثیل، ابو داؤد سے میری روایت موجود ہے، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے یہاں پر کہ ذرا آنے والا درس جو ہے ممکن سمجھ لیجیے، سرکار کے صحابی، کوئی ایک صحابی ہم تشریف لائیں گے اور یہاں پر امامت کریں گے،
تو مجھے بتاؤ کوئی ایسا مسلمان ہے جو کراچی میں رہ جائے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے؟
ایک فرق کر لیا کہ اگر صحابی ہم نماز پڑھانے آ رہے ہیں تو ان کی امامت میں تو کسی بھی اختلاف ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسجد نبوی کے باہر
جب اہل مدینہ کثرت کے ساتھ مدینے کے اندر پھیل گئے مسلمان، اور دور دراز میں پھیل گئے، مکے سے بھی آ گئے اور دیگر اور علاقوں سے بھی آ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی مدینہ منورہ پر قائم ہو گئی اور یہود کو نکال دیا گیا، اب مدینے میں مسلمانوں کی فراوانی کی کثرت تھی، تو وہ بوڑھے مسلمان اور نہیں مسلمان جو رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ رات کے اندھیرے مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، یہ کبھی یوں ہوتا، آپ نے شاید مدینے کی بارش دیکھی ہو، اللہ نے بار بار دیکھا ہے، مدینے کی سردی کو بھی ہم نے رمضان ابھی حج میں دیکھ لی، بارش رمضان مبارک میں دیکھی، بارش تو ایسی ہوتی ہے، شاید آپ ہمارے اگر قبائلی علاقوں کی طرف گئے ہو تو وہاں پر یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ اتنے زور سے بادل برستا ہے کہ بندہ سمجھے کہ چلے جا منہ کو آ گیا، یہ مدینہ منورہ کی فضا ہوتی ہے، یعنی اتنے زبردست انداز میں مسلسل بارش ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تو نالے بہنا شروع ہو جاتے، پانی کے نالے بہنے شروع ہو جاتے، اس میں ہوتا یوں کہ وہ نحیف اور ضعیف صحابہ مسجد نبوی آنے کے لیے انہیں شدید تکلیف کا سامنا ہوتا اور وہ آ نہ سکتے۔ شفا میں بھی روایت موجود ہے، علامہ شہاب الدین غفاری علیہ رحمت نے نسیم الریاض میں بھی روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مساجد اپنی حفاظت سے مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں میں بنا دی تھی کہ مسلمان وہاں پر بوڑھے مسلمان نماز پڑھیں، اور چند آئمہ جو صحابی تھے ان کو سرکار نے نمازوں کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ اب وہ نمازوں کے منتخب ہو گئے، سلسلہ چلتا رہا، ایک دن ایک شخص شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، شام کا وقت تھا، ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب دونوں صحابی، حضور انہوں نے قبلے کی طرف چھوک دیا، قبلے کی طرف چھوک دیا،
اب دیکھیں قبلے کی طرف تھوکنا ایک عیب ہے، اب ہیں جو صحابی ظاہر سی بات ہونا جان بوجھ کے تو تھوکا نہیں، کیونکہ جان بوجھ کے قبلے پر تھوکنا ہے تو کسی مسلمان کو تصور ہی نہیں ہے، اسے پتا ہو کہ یہاں قبلہ ہے پھر بھی وہ تھوکے، الحمد للہ یہ تو کفر صریح ہے کہ جناب اس میں یہاں سے کعبۃ اللہ ہے، اس میں کعبۃ اللہ کی توہین ہے، اب انہوں نے تھوک دیا، یقیناً گویا کہ بھول کے تھوک دیا ہوگا، سرکار نے کہا کہ بات صحیح ہے، تم لوگوں نے حضور صحیح ہے، سرکار نے کہا اب نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، اب نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، نماز کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھتے نماز، کہا گیا کہ کیوں نہیں پڑھتے، کہا یہ سرکار نے منع کیا، کہا جا خود پڑھ لیجیے،
لوگوں نے نماز پڑھی، یہ سرکار کے دربار میں پہنچے، اب یہ آپ نے کہا آپ نے اشارہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، سرکار نے فرمایا تم نے کعبے کی طرف تھوکا تھا اس پر وہ نازل ہوئے،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے خطا میں کیا فرما سنو تم نے کعبے کی طرف منہ کر کے چھوک دیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچی اللہ اس کے رسول کو تو اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کا پاس ہے اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہے اللہ اس کے رسول کا جو ناخوانی کو گانا کہے ڈرامے کہے اذان سے پہلے صلاۃ السلام کو حرام کہے صلاۃ السلام کا مذاق اڑائے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اور گویا کہ غلط عقیدے رکھے تو جس کا دل ہو وہ نماز پڑھے ہم نے تو جان خدا کو دینی ہم نے تو نماز بھی پڑھا اس لیے کہ صحابی نے میں نے پہلے رکھی آپ کے سامنے کہ میں اس بات کو ذات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کسی بات کے اختلاف کریں تو دلیل پیش کریں آپ کی خدمت بیٹھ کر یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ اہل علم ہیں آپ کا ایک معیار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معیار کی بات کریں اور میں بھی اپنے معیار کی بات کیونکہ ایک معیاری شخص اپنے معیار سے اوپر کے بات کریں تو پھر وہ بات گھٹیا ہوتی ہے ایک معیاری شخص آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر آپ نہ اہلوں کی زبان بولیں گے تو یہ آپ کو دیکھ لیں گے آپ دنیا داری رکھتے ہیں معاملات رکھتے ہیں اپنے معیار کی بات کریں گے تو وہ دے رہتا ہے اب معیاری بات کا تقاضا اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ معیار ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے جس حدود کو قائم کر دیا یہ شریعت مطہرہ کے جو تقاضے قائم ہو گئے ہیں یہ شریعت مطہرہ کا جو حکم قائم ہو گیا ہے ہم نے اسی کو تسلیم کرنا ہے ہاں اندہ یہ کہ دلائل میں وہ اختلاف کی اجازت شریعت مطہرہ کے اندر ہے لیکن دلائل کے ساتھ یہ نہیں یہ کیسی بات کر دی یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ میری مسجد آ کے میرے پیچھے ہی نماز پڑھے میں نے آپ کے سامنے حکم نماز پیش کر لیا مجھے آپ کی عزت کا باب پاس تھا پہلے اپنے منصب کا خیال تھا اس لیے کہ جس منصب پر میں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اس کی وضاحت کرنا مجھے فرض تھا مجھے نہیں پتا ایک منٹ کے بعد مجھے موت آ جائے پانچ منٹ کے بعد آ جائے دس منٹ کے بعد آ جائے کب آ جائے میرے کندھوں پر یہ بوجھ تو نہ رہے کہ میں نے خدا کے دین کو اپنی مصلحت سے چھپا دیا اور بتایا نہیں میں نے بتایا آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں صرف میں نے بتایا اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو میری تکلیف سمجھ کے نہ خوش ہو جائے بلکہ اس لیے کہ خدا کا دین ہے اس لیے تو ندا الہی کے تحت یہ تمام تقاضے گویا کہ ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ ایسی کوئی حیثیت ایسی کوئی صورت کہ جسے دین متین کا گویا کہ غسلان یا دین متین کی گویا کہ تکذیب یا اللہ اس کے رسول کی ذات کے احترام کی نفی لازم ہوتی ہو ابھی ربی الاول آ رہا ہے آپ مسجدوں سے تقریر سننا شروع کر دیں گے سن لیں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ ماشاء اللہ کراچی میں رہتے ہیں آپ کو چھیڑنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس انداز میں سرکار کے میلاد کا مذاق اڑایا جاتا ہے معاملات کیے جاتے ہیں کہ اب بھی دلیل پوچھی جاتی ہے کہ اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے اس سے بڑی یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو منظر عام پر گویا کہ واضح ہو جاتی ہیں اور جناب جو ہے کہ وہ بالکل بربلا اس بات کے گھار ہو جاتا ہے آج کچھ گویا کہ ایجنسی کی طرف سے سختی ہے تو اس معیار کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ پوشیدہ جو ہونا ہے اس چیز کو تو چھوڑا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنا چاہیے وقت کے حاکم سے ڈر کر نہیں چھوڑنا چاہیے اور یقیناً توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو اس بات سے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو کوئی کہے جناب میں نے تو ایسا نہیں بولا تو ہم نے کہا جی یہ آپ کے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو فرمایا آپ کے بزرگ جو ہے انہوں نے فرمایا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب میں اس کو بزرگ نہیں مانتا اور میں نے بھی کہ غلط ہے تو میں کہوں گا میرا سینہ پھر آپ کے لیے حاضر ہے اور معاملہ کر لو اس لیے کہ دشمنی ہماری نہیں ہے ہم تو اس کے بندے ہیں کیوں بات لڑائی ہے ہمارے سارے تقاضے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے تحت ہے اگر آپ کا ایمان بیدار ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ادنا سی بھی پروٹین سے بندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے تو یہی ایمان کا معیار ہونا چاہیے وہ شخص ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ جائے کہ مسلمانوں کا مقدا ہو جائے میں کسی کی تقریر نہیں کر رہا میں حکم بیان کر رہا ہوں ایک معیار جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی مثال آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہیں اور حدیث سے بھی لے سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے منافقین نے عبداللہ بن ابی غزوہ بنی مسترد کے اندر وہ نماز روزے سب کرتا تھا قرآن میں موجود ہے تمام معاملات کرتا تھا اس کے ہر گناہ کو اللہ نے معاف کیا لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ غزوہ مسترد سے جب سرکار لوٹے ہیں تو ایک تیز آندھی چلی اور اس تیز آندھی سے چلنے سے پہلے مدینے کے اندر ایک رفاع نامی شخص کا انتقال ہوا سکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ رفاع کا انتقال ہو گیا رفاع مر گیا یہ سرکار نے بتا دیا اب وہ عبداللہ بن ابی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رنگ میں ڈھلا ہوا تھا وہ شخص بھی وہاں پر موجود تھا تھوڑی دیر ہوئی کہ تیز آندھی چلی تیز آندھی ایسی چلی کہ اس پہ سرکار کی روکنی اور صحابہ کے سارے برتن بستر اور خیمے سب ہوا میں اڑ گئے جہاں تک کہ سرکار کی روکنی کام یہ بھی پتا نہیں اب سرکار نے صحابی سے کہا کہ جاؤ
دیکھو میری اونٹنی کہاں ہے. تو عبد اللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے ہٹ کے کہنے لگا لو ابھی بتا رہے تھے مدینے میں فلاں مر گیا, ابھی ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے,
ابھی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے. اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا کہ وما محمد ابن بن غیر, محمد کو غیر کی کیا خبر ہے,
محمد کو غیر کی کیا خبر ہے, ان کو کیا پتا کہ غیر کیا ہوتا. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا, سورہ توبہ کے اندر آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے لا تعتذر,
اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. پہلے تمہارے ہر عذر کو قبول کر کے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا تھا, لیکن اب تم نے جب ہمارے محبوب کے بارے میں معاملات کی, تمہارے عملوں کی خرابی کی, اس پر ہم نے درج کر دیا, لیکن اب تم نے ہمارے محبوب کے بارے میں جملے کہے,
اللہ فرماتا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد اس جملے سے کافر ہو چکے. صرف انہوں نے یہ کہا تھا ایک انسان ہے اس کے منہ سے جملہ نکلا, دیکھو ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہے کہ فلاں مر گیا,
اور ابھی کہہ رہے ہیں جناب جو ہے کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ تو یہ لفظ بولا کس کے لیے ہے, اگر یہ عام شخص کے لیے بولتا, اپنے باپ بھائی کے لیے بولتا تو اس میں رخصت کا پہلو نکلتا, لیکن تو نے ہمارے محبوب کے لیے بول دیا ہے, پر اب کوئی عذر نہیں چلے گا. کب سفر تم بادہ ایمان کو, اب تو ایمان لانے کے بعد قابو ہو چکا ہے,
ایمان لانے کے بعد کافی
ہو چکا ہے. تو دربار رسالت میں ایسا کوئی لفظ جو گویا کہ ہو, اس میں نہ کوئی تعویل کی جاتی ہے, نہ اس میں گویا کہ کوئی معاملات کیا جاتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد دعا کا کیا حکم ہے قرآن سورت کے اعتبار سے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا بن اتفاق مستحب ہے, جائز ہے, اور اس کے ایک نہیں سینکڑوں دلائل شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے, قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ فیدا فرض تفن سب وہ رب بھی فرض, کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف نماز کے لیے جو ہے دعا کے لیے رجوع کر لو. اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ جناب تمام صلاح فریضہ کے لیے یہ گویا کہ بات موجود ہے, چاہے وہ صلاح فریضہ میں علماء نے بعد میں فرمایا کہ ساری نمازوں کے لیے ہے, چاہے وہ نوافل ہو, چاہے وہ سنت ہو, یا دیگر وہ معاملات ہو. سرکار کی حدیث میں بھی مسئلہ ثابت ہے, صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ کے بعد گویا کہ دعا فرمائی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت ہی نہیں ہے, تو بڑی مشہور مثال بامبے شریف کی تھانوی صاحب کی بیٹھنے زبر کے اندر ہے. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب عید کی نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہ رسول اللہ سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, کسی سے ثابت نہیں ہے. تو ہم نے پھر وہ کیا ہے کہا پھر بھی وہ سنت ہے, مسنون ہے, سنت ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں سنت ہے. پھر آگے کسی نے فتح دیبن میں سوال کیا, ایک سوال اس طرح پوچھا گیا کہ اگر تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ کہا جی وہ ناجائز ہے. کہا کیوں ناجائز ہے؟ خدا سے مانگنا بھی کبھی ناجائز ہوتا ہے؟ پہلے یہ سوال دیکھے ہم. کہا جی نماز میں تو آپ نے دعا کر لی, تو ہم نے کہا نماز میں کر لے تو کیا ہوا, بار بار نہیں کر سکتے نماز کے بعد پھر دعا ہم نہیں کر سکتے. فرض نماز میں جب دعا کرتے ہیں سرکار کا حدیث ثابت ہے کہ سرکار نماز خالی ہو اللہ منت سلام علیہ سلام بڑا کرتے. دعا پر دعا تو زیادہ دیر ہوتی ہے, دعاؤں کی تکرار معیوب نہیں, وہ تو محروم ہوا کرتی ہے. یہ سوال کہاں سے ذہن میں آ جاتا ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا ناجائز کیوں ہے؟ کہا جی رسول اللہ نے دعا نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, جبکہ ایسا نہیں تھا, تابعین نے نہیں کی, اس میں ناجائز. میں بڑا حیران ہوا کہ عید کے لیے بھی آپ نے یہ کہا تھا, عید کے لیے بھی آپ نے یہی کہا تھا. جب یہ سوال ہوا تھا کہ عید کے دن دعا کرنا کیسا ہے, تو آپ نے شاہ فرمایا کہ جائز ہے, اور اس کی دلیل بھی آپ نے نہیں دی تھی کہ صحابہ نے نہیں کی, سرکار نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی. لیکن جب ہر نماز کے بعد دعا ثابت ہے تو یہاں بھی ثابت ہے. تو جب نماز جنازہ کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے کہا جی ناجائز ہے, اور دلیل پوچھی گئی تو پھر آپ نے وہی بات دہرائی کہ سرکار نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, اس میں ناجائز ہے. تو یہاں پر کوئی عمل نہ کرنے کے باوجود ناجائز ہو گیا, اور وہاں بھی نہ کرنے کے باوجود جائز کیسے ہو گیا؟ میں اس پہ بہت مشوش ہوں, تشویش مجھے بڑی ہوئی. بعد میں مجھے پتا چلا, آج کے وہ رسم ختم ہوئی, آپ نے دیکھا کہ عید کے دن جھولیاں بھی جلتی تھیں صفوں کے اندر, ٹنڈے کی جھولیاں بھی جلتی. شاید میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی, کیونکہ فتویٰ بھی ایک معیار اور ایک حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے, تو شاید یہ حالات ہو کہ جناب اس وقت کچھ آمدنی کا ذریعہ ہے, تو وہاں یہ علت نکالی گئی کہ جناب بار رسول اللہ نے صحابہ سے, بار رسول اللہ نے دعا نہیں کی, صحابہ نے دعا نہیں کی, تابعین نے دعا نہیں کی, لیکن جب ہر نماز کے بعد دعا ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہو جائے تو کیا رہے گا, اور جنازے کے بعد کوئی لفافہ ملتا نہیں ہے, تو لہٰذا کہا جی رسول اللہ نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, ناجائز ہے. یہ گھر کی کہانی ہے, پیٹ کی جنگ ہے, شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے, دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت کرے دین متین اور شرعی مسائل کو سمجھنے کی
توفیق نام فرمائے، رب کریم نے خوب فرمایا کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، امین مار رکھنا ہو مین، اور وہ دیے ہوئے اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ میں زکات بھی ہے، صدقہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور جو آج عرف ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ اور حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ سیدنا عبدالجلیل نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ اور حضور قبلہ سیدنا محمد طاہر ماسانی رحمتہ اللہ علیہ کے سارے ثواب کے لیے یہ تقریب رکھی گئی. اس کے بعد قرآن خوانی اور جو کلمات پڑھے گئے ہیں یہ ان کی روح کو پیش کریں گے، اور جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں ان کے سارے ثواب قبروں کے لیے سے مہادر قرآن جو موجود ہے وہ بھی کھایا جائے گا. اور یہ تمام چیزیں اصل کیا ہے، وہ ان بار رکھتا ہوں جو اللہ نے مان لیا ہے اس میں سے وہ اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو کھانا بنائے کس لیے بنائے، یہاں پر کوئی ناجائز تکلیف ہو رہی ہے اس کے بعد ہوگا نہیں معلوم، بلکہ قرآن پڑھا گیا، حدیث پڑھی گئی، دینی باتیں بتائی گئی، اس کے بعد یہ دینی بات تھی. تو دینی بات کو سننے والے جو لوگ آئے ہیں تو جن دیندار کو اللہ نے مال دیا تھا اس دیندار نے اس کا اہتمام کر دیا، اور اللہ فرماتا مومن وہ ہے جو امید مار وقت نہ ہو مل سکون، کہ جو رشتے حلال ہم نے اس کو دیا ہے اسی رشتے حلال میں سے اللہ کے آگے خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا آنا قبول کرنا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت جن کا یہ پرس ہے جگر گوشا حضرت فاضل بریل وی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ بعد بڑے صغیر کے بہت بڑے عالم ہیں، اور اس کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ بڑے صغیر کے جتنے اجندہ علماء ہیں وہ تمام انہیں سے تقریباً مرید ہیں اور انہیں سے استفادہ پیش کرنے والے. علم میں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا ملکہ اور معیار عطا فرمایا. آپ فاضل بریل وی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضور الاسلام حضور سیدنا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی سے تقریباً 18 سال چھوٹے ہیں، 18 سال چھوٹے ہیں، اور شاگرد ہیں اپنے بھائی کے کہ حضور الاسلام نے گویا کہ کتابیں پڑھائی، بعض کتابیں اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گویا کہ انہوں نے پڑھی ہے. اور اللہ رب العزت کے فرقے کے اندر حدیث کے اندر آپ کو بہت بڑی بسترنگ عطا فرمائی. اور سب سے بڑی بات خوش کبھی کارن یہ ہے آپ کا دکھا ہوا ذات کلام ذوق ناز، ذوق ناز اس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی نظر اور حضرت کے معاملات اور حدیث اور قرآن پر کتنی گہری نظر تھی، کہ جو تحریر تحریر ناز کے اندر جو سلوک جو انداز جو شائع اور جو کنائے اور جو دہتی نظر آتی ہے اللہ اکبر، اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جتنا بہترین پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنی اچھی بولی بولے گا، اور جس کے جس کی طبیعت میں جتنی گویا کہ تباہ زرگی ہوگی اور جتنا اعلیٰ درد کا ہوگا وہ اتنی اچھی شاعری کرے گا. اور مذہبی شعر کیونکہ سرکار کے لیے بولا جاتا ہے تو جس کا سیرت پر قرآن پر حدیث پر جتنا رغور ہوگا وہ اتنا محتاط بولے گا اور اتنی اچھی صفات لے کر آئے گا. اس لیے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر بے شمار ناخواں ہے، لیکن میں بلا مبالغہ دعوت کی فکر دیتے ہوئے فاضل بریلوی نے جی نات کسی نے نہیں کی. اس لیے کہ فاضل بریلوی نے صرف نات میں قرآن سنت کو جمع بھی کیا، اور جو تکنیک فاضل بریلوی نے استعمال کیا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے شعرا، یہاں تک کہ پاکستان کے بڑے بڑے شعرا فیض احمد فیض ہو گئے اور دیگر جو سربراہ ہیں، یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر کہا کہ فاضل بریلوی کی جو تبمین ہے یہ ایسی تبمین ہے ایسی زمین پر آج تک کسی نے اردو میں لکھا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی زمین ہے یہ اس پر لکھنے سے بڑے بڑے شاعروں کو پسینہ آ جائے جس پر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تبمین لکھی، اور کئی اشعار لکھے ہیں اور سردار جی صلاح السلام کے روح انور کی ایک ایک عضو پر پوری پوری داد لکھی ہے، آنکھوں پر، بہوؤں پر، ہونٹوں پر، ایڑیوں پر. یہ لفظ ایڑی کسی شاعر کو بتائے اس کو گویا کہ پتا چل جائے کہ جناب لفظ ایڑی کی بھی کوئی شعر بنتے ہیں، اور اس پر ایک شعر بن جائے تو بن جائے اس کی مستقل تنظیم کے تصویر بنتے ہوئے پورے کبائی بنتے ہوئے پوری نامیہ کلام نظم بن سکتی ہے. یہ بہت مشکل ہے. فاضل بریلوی نے انتہائی بھاری بھاری گویا کہ تصویریں اور بھاری بھاری لہجہ جس سے شعرا نے جان چلائی ہے فاضل بریلوی نے اس موضوع کا انتخاب کر کے سرکار کی شان کو بیان کی. اور سب سے بڑا ملکہ یہ ہے عربی اور فارسی کا وہ ذخیرہ آپ نے اس میں بیان کیا ہے. اللہ حضرت لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کتاب پڑھ لو، میں کہتا ہوں صرف ہدایت بخشش کو لغت کے ساتھ پڑھ لیا جائے وہ بہترین عربی کہانی بن جائے اور بہترین فارسی کہانی بن جائے، یعنی زبان کے معاملات میں اس اتنا عبور گویا کہ آ جائے. تو جس طرح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر یہ بلاغ والا ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں بڑے بڑے شعرا کہ جب ذوق ہے ہم اسے بات سے فکر دیتے ہیں دوست کو کہ اگر آپ کو شعر شاعری سے ذوق ہے تو
تو آپ کو ذوق سب سے زیادہ سرکار کے ہونا چاہیے اور سرکار کی جانب شہر شاعری کو ہونا چاہیے. تو آپ ایک دفعہ ہدایت کے بخش پڑھ دیں, ساری بات چھوڑیں, مصطفیٰ جانے رہنا سلام کو بھی پڑھ دیں. ایسا سلام اور ایسے الفاظ آپ کو اردو کلام کے اندر, اردو زبان کے اندر کہیں مل جائے تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا. ابھی جو حضرت سے بات پڑی, اشفاق صاحب نے اللہ کی جزائے خیر کا فرمایا, زمین و زمان تمہارے لیے ایسے مترادفات آپ کو دنیا شاعری میں کہیں نہیں مل سکتے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا, یہ جو مترادفات ہے یہ بڑے سے بڑا شاعر دو چار دن میں ختم ہو جاتا ہے. فاضل بریلوی نے پوری رات مترادفات کی لکھی ہے جو اس کا حسن پر قرار رکھا ہے اللہ اکبر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاضل بریلوی کا سارا کلام اس پر ناز کرتا ہے, لیکن فرمایا کہ ساری نعت خوانی اور آپ کی ساری کتاب ہی آنا ہے, لیکن زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یہ فاضل بریلوی کا ایسا کلام ہے کہ آپ کی ساری شاعری ایک طرف پڑھی جائے. جس میں آپ نے ملکہ بیان کیا ہے شریعت کی کبائی, علم فقہ کی کبائی, علم کلام کی کبائی, علم حدیث کی کبائی, اس کے ساتھ اس دیوار کو آراستہ کیا ہے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اردو ادب میں ہمیں جس کا ملکہ نظر آتا ہے وہ بلا مبالغہ اردو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردو شاعری کے اعتبار سے. صرف میں آپ کو کتنی گہری نظر تھی اس پر آپ کا تحریر کردہ فتاوے کا مجموعہ فتاوی مصطفیہ مارکیٹ میں موجود ہے, جس میں گڑا قدر فتاوی اور جو ہے کہ بڑے مشکل سوالات کو جو ہے کہ آپ نے حل کروایا. آپ کی علم کلام پر کیسی دسترس تھی تو حفظ الایمان کا جواب, بسط البنان کا جواب جو آپ نے تحریر فرمایا ہے بسط السنان, اس کے پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کو علم کلام کے اندر اتنی گہرا شعور تھا. لیکن آپ امت کے خدمت کے زیادہ سوچا تھے تو آپ نے تدریس اور اصلاح کی طرف کم توجہ دی اور لوگوں کے لیے باطنی شفاعت کے لیے زیادہ توجہ دی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کرامات بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی, آپ کی مریدین بھی گویا کہ تقریباً علماء میں تعداد کے اندر سب سے زیادہ رہے, اور اللہ رب العزت نے کرامات اور دیگر اور معاملات کے اعتبار سے آپ کو یہ معاملہ تھا فرمایا کہ پھر عوام نے آپ کو دس تک رہنے نہیں دیا اور مدرسے میں تعلیم و تعلیم تک نہیں دیا, بلکہ ہر پریشان حال آپ کے پاس آتا اور اس کی پریشانی آپ سے دیکھی نہ جاتی, آپ اس کے علاج معالجے کے اندر لگ جاتے اور وہ لا علاج مریض آتا اور گویا کہ شاہد شفا ہو کر چلا جاتا. یہ گویا کہ بڑا ملکہ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کا موجود ہے, اس کا اندازہ آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اہل سنت کی سب سے علمی شخصیت حضور تاج شریعہ حضور قبلہ مفتی اختر اللہ خان صاحب دامت برکاتہ سن لیا. اس وقت بلا مبالغہ تمام علماء کے اندر ایک گویا کہ اس طرح سمجھ لیجیے جس طرح کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے, پھر اس پر ایک حاکم ہوتا ہے, پھر اس پر ایک قاضی ہوتا ہے, پھر تمام قاضیوں کے قاضی عزا ہوتا ہے. تو آج کے علم فقہ کے اندر بلا کسی استثنائی پہلو کے ساتھ آپ کو فقہ کی دنیا کے اندر قاضی عزا تسلیم کیا جاتا ہے اور آپ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا کر آپ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ اکبر یہ مقام حضور مفتی اعظم کا پتہ چلتا ہے کہ حضور مفتی اکبر کا خان صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا دوسرا شری اعظم. میں اس کے برکت کے لیے سے ایک ذمہ دار کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مہارت کمال اور دسترس اللہ رب العزت نے بڑی عطا فرمائی تھی. اور یہ ہماری خصوصی بھی ہے کہ اللہ اپنے صالحین بندوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور آج بھی صالحین کا ذکر کرنے کے لیے ہم گویا کہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اس گھرانے کی گویا کہ تمہیدی کلمات اور گویا کہ تشکری کلمات کہنے کے لیے جمع ہوئے کہ جن سے ایک دنیا نے فیض اٹھایا اور آج اعتائے حق اور اطلاع باطل کی نیت کے ساتھ سب اسی در کے ساتھ وابستہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اس سے پاک کا جو پروگرام منتخب کیا ہمارے محمد حریف مارفانی صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور بھائیوں نے اللہ رب العزت کو سبھی بارگاہ میں قبول فرمایا اور بزرگوں کی محبت کا واقعی حصہ عطا فرمائے. آپ حضرات کے ہاتھ تشریف لائے تقیم کی وقت آپ نے سر کیا اور شرعی مسائل جو ہم نے صدات کی ہیں اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں نمازوں کی پابندی کا جذبہ عطا فرمائے,
ہمارے بچوں کو بھی نمازوں کی پابندی کا جذبہ عطا فرما, کیونکہ نماز وہ شے ہے جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. بعض علماء تو اسے کافر کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر, تو آج ہم کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا معیار انتخاب کس رخ کی طرف چلا گیا ہے؟ ہم نمازوں کو قائم کریں تاکہ سرکار کی صلاۃ و سلام کی نعتوانی کریں, ثنا کریں, عرض کریں, بزرگوں کا نام کریں, تو اس کا کامل فیض ہمیں نصیب ہو سکے. مولا یہ تمام باتیں تیری رضا کے لیے کی گئی, مولا تیری جو کی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں امدن سبن سبن جہرن ہوئی, مولا کریم تیری بارگاہ سے اس سے استغفار کی خواہش ہے. مولا کریم ہماری گناہوں کو معاف فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو شہر